أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ہمارا پچھلا درس اگرچہ بہت طویل ہو گیا تھا، لگ بھگ سوا دو گھنٹے پر پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ کیفیت ایسی رہی کہ پہلی چار آیات سورہ جمعہ کی جن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے بیان کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوا. اصل میں یہ کچھ انسان کی اپنی داخلی کیفیات ہوتی ہیں، جن کے اندر اونچ نیچ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، اسی سے پھر بیان جو ہے انسان کا وہ متاثر ہوتا ہے. بہرحال اب اس کا امکان تو نہیں ہے، بعض چیزیں تو باضابطہ قرض رہ گئیں اس درس کی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت میں صرف اجمالاً عرض کر دوں کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل عمود کیا ہے. سورہ صف اور سورہ جمعہ مل کر سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دو اہم پہلوؤں کو واضح کرتے. سورہ صف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور مقصد بعثت میں بھی ایک بنیادی مقصد ہے جو تمام انبیاء اور رسل کی بعثت کا ہے، وہ حضور کا بھی ہے، وہ ہے تبلیغ، تزکیہ، تعلیم، نصیحت، انذار، تبشیر، تذکیر، یہ جتنے الفاظ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر لیں، ہر نبی اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے. ہر رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی ہے. ان سب کا حاصل کیا ہے؟ لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں لا علمی کا عذر پیش نہ کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی. لیکن حضور کا مقصد بعثت، چونکہ آپ صرف نبی نہیں خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعثت کے مقصد کی ایک اتمامی اور تکمیلی شان بھی ہے، اور وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین حق کو بتمام و کمال قائم اور غالب کر کے دکھا دے. گویا کہ یہ اتمام حجت کا آخری درجہ ہے کہ اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں بات پہنچی نہیں، ایک جبکہ عملی ڈیمونسٹریشن بھی اس کے کر کے دکھا دی جائے، نہ صرف انفرادی پہلو جو دین کے ہیں بلکہ اجتماعی پہلو، وہ نظام عدل اجتماعی جو اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی قائم کر کے دکھا دیا. اب اس کا ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حضور کے مقصد بعثت کا انقلابی پہلو ہے کہ آپ نے بالفعل ایک نظام اجتماعی قائم کر کے دکھایا، اور نظام اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے پہلے جو نظام ہو اسے جڑ سے اکھیڑنا پڑے گا، اور اسی کا نام انقلاب ہے، ایک نظام کو ہٹائیں دوسرے کو لائیں۔ یہ لبے لباب ہے سورہ سب کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب اس انقلابی عمل کے چھ مراحل ہیں جو لازمی ہے ہر انقلاب میں، البتہ ان میں سے چار وہ ہیں کہ جو تمام انقلابات میں مشترک ہوں گے، البتہ دو ابتدائی جو مراحل ہیں وہ ہے کہ جہاں ایک انقلاب دوسرے انقلاب سے ممیز ہو جاتا ہے، وہیں سے راستہ علیحدہ ہو جائے گا، اگلی منزلیں وہی ہوں گی۔ پہلی دو منزلیں کیا ہیں؟ ایک انقلابی نظریہ جس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ اب ظاہر بات ہے ایک نظریہ جو ہے مارکس کا ہو سکتا ہے، ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا ہو سکتا ہے، ایک نظریہ توحید کا اور معاد کا اور ایمان برسالت کا ہو سکتا ہے، یہیں سے ڈائگنلی اپوزٹ ہو جائے گی بات۔ لیکن یہ ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے جس میں فرق ہوگا۔ دوسرا مرحلہ جو لوگ اس کو اس دعوت کو قبول کریں ان کی تربیت، اس لیے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار، تو پختہ ہوئے بغیر تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ لہذا تربیت، اب تربیت کی بھی نوعیت جو ہے بدل جائے گی۔ اگر اسلامی انقلاب لانا ہے تو کارکنوں کی تربیت میں اخلاقی اور روحانی پہلو بھی لازماً شامل کرنے ہوں گے۔ اگر اشتراکی انقلاب لانا ہے تو یہ روحانی اور اخلاقی پہلو جو ہے خام خواہ کی بحث ہے، بلکہ وہاں وہ اس انقلابی عمل کو نقصان پہنچانے والی باتیں ہوں گی، اس کی رفتار کو کم کرنے۔ یہ دو چیزیں تو ہے کہ جس کے بارے میں پھر وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ڈائگنلی اپوزٹ۔ آگے تمام مراحل ایک ہی ہوں گے۔ اب اگر انقلاب برپا کرنا ہے تو اب انہیں منظم کرنا ہوگا، مربوط کرنا ہوگا۔ ایک انقلابی پارٹی، ریولوشنری پارٹی، جو اسلام کے اعتبار سے ہوگی حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی، لیکن یہ تنظیم دونوں جگہ ضروری ہے، لازمی ہے، لابد دمن ہو۔ اس کے بعد پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس اور پھر آرمڈ کانفلکٹ، یہ تین مراحل ہیں تصادم کے۔ ابتدائی مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کیونکہ انقلابی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لہذا جو بھی پرسیکیوشن ہوتی ہے چاہے وہ وربل ہو چاہے فزیکل ہو، زبان سے ایذا پہنچائی جائے، گالم گلوچ ہو، تانے ہو، طنز ہو، استہزاء ہو، تمسخر ہو، یہ زبان کا ایذا ہے، اور یا پھر فزیکل پرسیکیوشن، انہیں مارو، جیلوں میں کھینچ دو، ان کو بھوکا رکھو، ان کو پھانسی پر چڑھا دو۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ٹیک آل دی پرسیکیوشن پیشنٹلی وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم تھوڑے سے ہو، اگر ابھی مشتعل ہو گئے تو کچل دیے جاؤ گے۔ لہذا اس میں یہ پیسو ریزسٹنس ہے، صبر محض کا مرحلہ ہے۔ البتہ جب طاقت اتنی ہو جائے کہ اب آپ یہ سمجھے کہ اب ہمارے اندر بھی اتنا دم ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اب یہ پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل ہو جائے گی، پھر بدلہ بھی لینا ہوگا، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کی طرف سے اقدام بھی ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آرمڈ کانفلکٹ کی نوبت آ جائے، پھر مسلح تصادم ہوگا، پھر تو فری فار آل ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یا تخت یا تختہ، اگر تو مناسب تیاری ہو گئی تھی اس کے بعد یہ اقدام کیا گیا ہے تو انقلابی جیت جائیں گے، اگر پری میچورلی یہ مرحلہ اختیار کر لیا گیا تو وہ بالکل ایلیمینیٹ کر دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ چھ مراحل ہیں جن میں سے چار، یعنی تنظیم، اس کے بعد صبر محض یا پیسو ریزسٹنس، اس کے بعد اقدام یا ایکٹیو ریزسٹنس، اس کے بعد مسلح تصادم یا عام کانفلکٹ۔ یہ چار تو ہر انقلاب میں ہوں گے، کوئی بنیادی فرق نہیں ہوگا، لیکن ایک انقلاب کو دوسرے انقلاب سے ممیز کرنے والی چیزیں دو ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ نظریہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ کون سے نظام کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اور جن لوگوں نے اسے قبول کیا ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ انہیں کیسے تیار کیا جا رہا؟ تو میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا، وہ چاروں مراحل جو ہیں جو میں نے گروپ کیے ہیں آج کہ جو ہر انقلاب میں مشترک ہیں، ان کا ذکر ہے سورہ صف میں۔ آخری آیت میں تنظیم کا ذکر آیا، من انصاری اللہ، کوئی دائی اور اس کا ساتھ دینے والے، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹو جوائن ہینڈز وتھ سم ون، کسی کے ساتھ آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور یہی اصل میں لفظ بیعت کا حقیقی مفہوم ہے. بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک واحدہ ہوتا ہے، میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ کا حکم مانوں گا، آپ کے راستے پر چلوں گا، جو آپ کہیں گے کروں گا. اس سے ایک ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، سمع و طاعت، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. اس کے بعد جب تک عام کانفلکٹ نہیں آتا، یہ تصادم جو ہے یہ جہاد کہلائے گا. جہاد میں وہ دونوں آ جائیں گے، پیسو ریزسٹنس بھی، ایکٹیو ریزسٹنس بھی. یہ جہاد اور مجاہدہ ہے. سورہ صف کے اندر سب سے زیادہ زور اسی پر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کے بعد آخری مرحلہ قتال. وہ وقت اگر آ گیا ہے تو اب نقد جان ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آ جاؤ. یہ مرحلہ وہ ہے جو سورہ صف کی چوتھی آیت میں بیان ہوا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو انقلاب نبوی کا ہدف کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ. اور اس کے چار مراحل جو ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، بلکہ تیسرے سے شروع کیجیے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ مراحل جو ہے یہ سورہ صف. اب معاملہ رہ گیا ان دو مراحل کا جو بالکل ابتدائی ہے، اور وہیں سے در حقیقت رخ معین ہوتا ہے. یہ انقلاب جو ہے اسلامی ہے یا اشتراکی ہے، یہ محض جمہوری انقلاب ہے یا واقعتاً اس میں اسلامی جمہوریت کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، یہ اسلامی عدل اجتماعی کے قیام کی کشمکش ہے، یا یہ ہے کہ جو کوئی اور کانسیپٹ کی دنیا میں موجود ہے، تصورات ہیں عدل اجتماعی کے، سسٹم آف سوشل جسٹس، اس کے مختلف تصورات ہیں. لیکن یہ کہ کون سا تصور ہے جو مد نظر ہے، اس کا فیصلہ دو چیزوں سے ہوگا، نظریہ کیا ہے، دعوت کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اور جو لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں ان کی تربیت کس طور سے کی جا رہی ہے. سورہ جمعہ کی پہلی چار آیات میں مرکزی مضمون یہ ہے جو اوپر آیت میں درج ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں چار چیزیں آ رہی ہیں، ان چاروں کو بھی گروپ کر لیجئے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہے حضور کی دعوت کی بنیاد، قرآن کے ذریعے سے دعوت، تذکیر قرآن سے، دعوت قرآن سے، نصیحت قرآن سے، ابشار اور تبشیر قرآن سے، انذار اور تنذیر یہ قرآن سے، جو بھی ہوگا قرآن سے ہوگا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ گویا کہ اس کی دعوت کا آلہ ہے، یہ اس کا ذریعہ ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس کے بعد جو تربیت ہوگی اس کے لیے دو لفظ آئے ہیں، تزکیہ، یزکیہم، اور دوسرا لفظ تعلیم. اور تعلیم میں پھر دو چیزیں، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. ان تینوں کو گروپ کر لیجئے تو یہ ہے تربیت. ان کارکنوں کی تربیت بھی اس طور سے ہوگی، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت. اب یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، یہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن ہی سے متعلق ہیں. قرآن مجید کا وہ حصہ جو قرآن کے بنیادی فلسفے کو واضح کرتا ہے. قرآن کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ توحید، ایمان باللہ، ذات و صفات باری تعالی، معاد، باعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جنت دوزخ. اسی طریقے سے ملائکہ اور وحی، کتابیں، انبیاء اور رسول، ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ ایمان ہے. یہی فلسفہ ہے، اسی کی دعوت ہوگی، دعوت ایمان، اور اس کا ذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیات، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اب ان کی تربیت ہے. تو تزکیہ دوسرا حصہ ہے قرآن مجید ہی کا، اسی کا وہ پہلو کہ شفاء لما فی الصدور، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. وہ جو شفاء ہے، اندرونی جو امراض ہیں ہمارے قلوب کے اندر، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، حرص ہے، لالچ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر سب سے بڑا مرض ہے، ان تمام امراض کا ازالہ اس کلام پاک سے ہوگا. یہ تریاق ہے اندر کے ان تمام زہروں کا، تریاق وہ یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیات بینات عطا فرمائی. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیاں ذہن میں ہیں تو ان کو بھی قرآن دور کرے گا، وہ تاریکیاں سینوں میں اور دلوں میں ہیں تو ان کو بھی قرآن دور کرے گا، آپ کے ذہن کو اور قلب کو منور کر دے گا نور ایمان سے، اور یہی در حقیقت تصفیہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب ان دو چیزوں کے نتیجے میں اب گویا کہ زمین تیار ہو گئی، اب بیج ڈالیے، اب حکم دیجیے، اللہ نے کیا فرض ٹھہرایا ہے، کیا لازم ٹھہرایا ہے، کہ نماز آپ پر فرض کر دی ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض کی ہے، کتب علیکم الصیام، روزے آپ پر فرض کر دیے گئے، اب یہ فرضیتیں ہو گئی، اور فلاں چیز حرام کر دی گئی، فلاں چیز حرام کر دی گئی، فلاں چیز ممنوع کر دی گئی، یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ اور آخری درجہ جو ہے وہ حکمت، وہ دانائی کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے، باطنی بصیرت، وہ جو فرمایا سورہ بقرہ میں یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو وہ حکمت عطا فرما دے اسے تو خیر کثیر عطا فرمائی دے۔ یہی بات ہے جو فرمائی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہیں، وحی کی ہیں حکمت کی قسم سے، از قبیل حکمت۔ تو تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہ سب در حقیقت اسی کلام پاک کے مختلف پہلو ہیں، گویا کہ انہی کے ذریعے سے ہوا ہے پورا کا پورا انقلابی وہ عمل۔ پہلے دو جو اس کے سٹیپس ہیں، دعوت بذریعہ قرآن، تربیت بذریعہ قرآن۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے اب تین حصے اپنے ذہن میں معین کر لیجیے، پہلے حصے کی مرکزی آیت یہی ہے اور یہی اس پوری سورت کا عموم ہے۔ دوسرے حصے میں جو آج ہمیں پڑھنا ہے، اس میں اب اس قرآن کی حامل رسول کے بعد امت بنائی جاتی ہے، یہ ترکہ ہے رسول کا، اس قرآن کے ساتھ اب کیا سلوک کیا گیا پچھلی امتوں کی طرف سے، کیا اس کا ظہور ہوا ہے، اس کی ایک مثال بطور نشان عبرت۔ جیسے کہ ان تمام صورتوں کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، دس صورتیں، ان میں قدر مشترک یہ بھی ہے کہ خطاب کہیں نہیں ہے کفار سے، نہ مشرکین سے، نہ اہل کتاب سے۔ ایک استثناء میں نے عرض کی تھی، وہ آج کے درس میں آ جائے گی، ایک جزوی سا استثناء ہے، ورنہ خطاب جو ہے کل کا کل مسلمانوں سے۔ اہل کتاب کا ذکر ملتا ہے، یہود کا اور نصارہ کا، بطور نشان عبرت کے مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے امت مسلمہ، انہوں نے یہ غلط طرز عمل اختیار کیا جس کی وجہ سے وہ معزول ہو گئے، رانگہ درگاہ ہو گئے، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ۔ اب تم اس مقام پر آئے ہو تو دیکھنا کہیں تم بھی وہی طرز عمل اختیار نہ کر لینا۔ اس انداز میں اہل کتاب کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی ان صورتوں میں آیا ہے، اس کی بھی ایک مثال آ جائے گی۔ یہ چار آیات جو ہے یہ سابقہ امت مسلمہ کی، یوں سمجھیے کہ اگر ہم کہیں کہ دو امراض کی نشاندہی پر مشتمل ہیں، حقیقت میں وہ دونوں ایک ہیں، بلکہ مجھے اگر یاد رہا تو میں جو بات میں نے عرض کی ہے کہ بظاہر دو، حقیقت میں ایک، میں اس کی ایک مثال اور دوں گا آپ کو۔ اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے، وہ دوسرا رکوع ہے تین آیات پر مشتمل، وہ نظام جمعہ اور جمعے کے ساتھ خطبہ جمعہ، در حقیقت وہ قرآن مجید کی تعلیم بالغہ کا ایک نظام ہے، گویا کہ ایک انقلابی پارٹی جو ہے حزب اللہ، جس کا اصل لٹریچر یہ قرآن مجید ہے، اس حزب اللہ کو بار بار تذکیر کراتے رہنا اس قرآن کے ذریعے سے، ان کو اپنا نظریہ ذہن میں تازہ رہے، ان کو اپنا مقصد جو ہے سامنے نظر آتا رہے، ظہور نہ ہو جائے، بھول نہ جائیں ہمارا رسم العین کیا ہے، مجھے کس چیز کے لیے جینا ہے، کس کے لیے مرنا ہے، جو کام کرنا ہے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ یہی ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی انقلابی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے کارکنوں کی میٹنگز کرتی ہیں، اجتماعات منعقد کرتی ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں، اپنے بیسک لٹریچر اس کا مطالعہ جاری رہے، تاکہ وہ جو سغرا کبرا ہے، دلائل ہیں، وہ ذہنوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر وہ کچھ دھندلا گئے تو دوسروں کو کیسے قائل کریں گے؟ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے وہ تمام اصول آپ کے اپنے ذہنوں کے اندر مستحکم رہنے ضروری ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بیٹھ کر مذاکرہ کریں، ان کا سمجھیں اور سمجھائیں، اپنے اصول جو ہے ذہن میں تازہ رکھیں، اور پھر اپنا جذبہ جو ہے اسے ابھارتے رہیں، تازہ کرتے رہیں، وہ جذبہ عمل اور انقلابی جد و جہد کے لیے جو ایک روح عمل موجود رہنی چاہیے، اس کے لیے ہفتے وار اجتماعات۔ ہر انقلابی پارٹی کا آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک لازمی ان کے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے جمعہ کا نظام، اور اس جمعے کے نظام میں کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرتا ہے یا کرنا چاہیے کرتا ہے تو غلط کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ اب تو جو صورت بن گئی ہے کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اب وہ اصل خطبہ تو ہے عربی میں جسے ہم سمجھتے نہیں, زبان یار منصور کی و منصور کی نمی دانا, اب اس کی جو بھی تلافی کرنے کے لیے تقریریں ہوتی ہیں اس میں وہ بات سب فیصد درست ہے جو کبھی کسی نے کہی تھی تفسیر راضی کے بارے میں. امام راضی کی تفسیر کے بارے میں کسی ناقد نے, کوئی بہت دل جلا ناقد ہوگا, اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ فیہ کل شئن الا القرآن, اس تفسیر میں سب کچھ ہے, منطق ہے اور الہیات ہے اور فلسفہ ہے اور حیات ہے اور نہ معلوم کیا کیا ہے سوائے قرآن کے اور سب کچھ ہے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے, میں اس میں جو کوٹ کر رہا ہوں صرف اس اعتبار سے کہ ہماری جمعے کی تقریروں میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے قرآن کے, حالانکہ در حقیقت یہ جمعے کا خطبہ جو ہے وہ تذکیر قرآن کا, ذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو گویا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اگرچہ بظاہر تو نماز جمعہ کے حکم پر اور اس کی اہمیت پر اس کے اوپر مشتمل ہے, لیکن اصل میں اس عمود کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کے لیے جو مردان کار تیار کیے وہ کیے اس عمل سے. هو الذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ پورا عمل گھوم رہا ہے قرآن کے گرد, یہی قرآن محمد الرسول اللہ امت کے حوالے کر کے دنیا سے تشریف لے گئے, اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, یہی میرا عصا ہے, وہ عصا موسیٰ جس سے دریا بھی پھٹ گیا اور جس سے چٹان میں سے 12 جو چشمے بھی برآمد ہو گئے, اس سے لکھوکھا گنا زیادہ بڑا معجزہ ہے یہ قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوا. اے امت مسلمہ اب یہ عصا تمہارے ہاتھ میں ہے, اب تم اس کے ذریعے سے وہی عمل جاری رکھو اور اس کے بعد جو مردان کار تیار ہو ان کو اس انقلاب محمدی کو آفاقی حدود تک پھیلانے کے لیے, یونیورسلائز کرنے کے لیے, پورے کرے ارضی تک اس کی وسعت کے لیے تم وہی عمل جو ہے وہ جاری رکھو. لیکن اگر امت نے وہ کام نہیں کیا تو گویا کہ وہ مشابہ ہو گئی سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کے جن کا ذکر آ رہا ہے اگلی 4 آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ جمعے کا نظام وہ اسی قرآن کی تعلیم کا ایک تعلیم بالغاں کا ایک نظام ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر قائم کر دیا گیا. تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا یہ بریک اپ جو ہے تجزیہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے, اب ایک قرض جو رہ گیا تھا وہ نوٹ کر لیجئے. پہلا تو یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی آیت میں جو 4 اسماء آئے اللہ تعالیٰ کے, الملک, القدوس, العزیز, الحکیم, ان کا تعلق اصل میں انہی 4 اصطلاحات سے, یعنی ویسے تو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا قرآن مجید میں اکثر و بیشتر 2 اسماء یا صفات کے جوڑے آتے ہیں, وہو العزیز الحکیم, وہو الغفور الرحیم, وہو الرؤوف الرحیم, یہ آئے ہوئے آپ, کان اللہ عزیز الحکیمہ, کان اللہ غفور الرحیمہ, علیم الخبیرہ, یہ الفاظ آئیں گے. لیکن یہ استثناء آپ صرف کئی صورتوں میں, سورہ حدید میں ایک آیت جس میں 4 اسماء آئے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, سورہ حشر میں تو یوں سمجھیے کہ 8 بھی آ گئے مسلسل, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک والی ہے بہت زوردار بوچھاڑ ہے جس میں اسماء باری تعالیٰ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑے ریپڈ سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں, اور پھر یہ مقام جو ہے 4 اسماء اس میں جمع ہوئے. یہاں پر بڑا معنوی ربط ہے کہ حضور کے اس پورے تربیتی اور دعوتی عمل کے لیے 4 اصطلاحات آئیں, یتلو علیہم آیاتہ, اس کا تعلق ہے الملک, جیسے بادشاہ کے فرامین سنائے جاتے ہیں, جیسے پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کوئی اور ذرائع تو نہیں تھے, کوئی ڈھڈورچی آتا تھا اور زوردار جو ہے وہ ڈھول بجا کر لوگوں کو جمع کرتا تھا اور فرمان جو ہے شاہی فرمان سنایا جاتا تھا. تو رسول کا یہ انقلابی عمل اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے, فرامین الہیہ کا لوگوں کو سنانا, یتلو علیہم, اب یہ علا کا لفظ یہاں پر بڑے معنی دیتا ہے, جیسے بلندی سے کوئی شے جو ہے کسی نیچے کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہو, یتلو علیہم, ان پر تلاوت کرتا ہے, جیسے کہ فرامین جو ہے بادشاہوں کے وہ جس طریقے سے سنائے جاتے ہیں پرجلال انداز میں، شاہانہ انداز میں، اس کے اندر ایک جو ہے شان شان و شوکت کا مظہر ہوتا ہے. تو یہی انداز ہے یتلو علیہم آیاتہ. اب دوسرا نام آیا القدوس، پاک. اب قدوس کا لفظ جو ہے ذرا تھوڑی سی اس میں وضاحت کی ضرورت تھی کہ ایک تو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں سبح یسبح، جس سے کہ یہ تمام صورتیں پانچ مسبحات شروع ہوئی ہیں، سبح للہ یسبح للہ، اس سے لفظ بنے گا سبوح. اور ایک ہے یہ لفظ قدوس، اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ سبح یسبح میں کسی شے کو اٹھانا، ابھارنا، اس کی سطح کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا، اسے اس کی اعلیٰ سطح پر گرنے نہ دینا. اور یہ جو تقدیس کا لفظ ہے یہ تطہیر کے بہت قریب آ جاتا ہے. تطہیر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو ہٹا دینا، دھو دینا، صاف کر دینا، پاک کر دینا، یہ تطہیر ہے. تو تقدیس کوئی معنوی تصور، اگر اللہ کے ساتھ غلط شامل کر لیا گیا ہے تو اس سے اس کو مبرہ اور ملزہ اور اعلیٰ اور عرفا کر دینا. گویا کہ بات تو ایک ہی ہے تسبیح میں بھی اور تقدیس میں بھی، لیکن تسبیح میں اللہ کو بلند کرنا ہے، اور تقدیس میں اگر کوئی تصور اس کے ساتھ غلط شامل کر دیا گیا ہے تو اس کو اس سے ہٹا دینا ہے، دور کر دینا ہے، اس کے تصور کو اس سے پاک کر دینا ہے. عمل ایک ہی ہے. جیسے کہ مثال میں دے دوں کہ میں اقسام شرک میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شرک کی دو شکلیں ہیں، یا تو شرک یہ ہے کہ خدا کو گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آئے اور مخلوقات کا کوئی وصف اس کے ساتھ شامل کر دیا، مخلوقات میں جو عجز ہے، جو ضعف ہے، جو کمی ہے، کوئی تصور اس کے ساتھ شامل کر دیا. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کو آپ نے اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوق کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. اور دوسری شکل کیا ہے؟ مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا. یہی دو شکلیں ہوں گی شرک کی، جتنی بھی اقسام ہیں ان کو اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یا تو اللہ کو مخلوقات کی صف میں لے آیا گیا ہے، اور یا مخلوقات میں کسی کو اٹھا کر اور اللہ کے برابر بٹھا دیا گیا ہے. یہی معاملہ یہاں ہے تسبیح کا اور تقدیس کا. بہرحال قدوس کے معنی اب کیا ہوں گے؟ پاک. اب کس چیز سے پاک؟ ظاہر بات ہے کسی نجاست مادی کا، نجاست ظاہری کا کوئی تصور نہیں. ہر تصور جو اس کے شایان شان نہیں ہے اس سے اس کا مبرہ، ملزہ، اعلیٰ، عرفا ہوگا. اب کس کے ساتھ جوڑ ہے؟ تزکیہ کا، پاک کرتا ہے ان کو. یتلو علیہم آیاتہ وزکیہم، ہمارے ساتھ بہت سی نجاستیں جو ہیں، آلودگیاں شامل ہو جاتی ہیں، کردار کی، خیال کی، ارادوں کی، امنگوں کی، عزائم کی، خواہشات کی، بہت سی نجاستیں ہیں جن میں ہم لتھڑ جاتے ہیں، جن میں ہم اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی عمل کے لیے دوسرا لفظ یزکیہم، یہ گویا کہ عکس ہے اللہ تعالی کے اسم مبارک القدوس کا. اب تیسرا العزیز، زبردست. زبردست العزیز کا بارہا میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ ہستی کہ جس کا اختیار مطلق ہو، جس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہ ہو، وہ العزیز ہے، جو حکم دے گا ماننا ہوگا. کتاب کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور فرامین، اسے حق حاصل ہے جو چاہے حکم دے. یحکم ما یرید، یحکم ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اس کا اختیار مطلق ہے. تو العزیز کا عکس ہے یعلمہم الکتاب، اللہ کے احکام سنا رہا ہے. پہلے وہ کیا تھا؟ اللہ کی آیات، براہین، اور اب کیا ہے؟ اللہ کے احکام، جس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک العزیز سے. چوتھے کا تعلق جو ہے وہ تو بالکل ہی ظاہر ہے، الحکیم، اور یعلمہم الحکمہ. حکمہ کے اوپر یہ بھی لفظ، یہ آیت ختم ہو رہی ہے، وہ حکیم ہے. دامل یعنی یوں سمجھیے کہ دانائے کامل، جس کی دانائی کامل ہے، جس کی حکمت کامل ہے، حکمت کاملہ، حکمت بالغہ. تو اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت کا کچھ فیض ہے جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہا ہے، آپ کے تعلیم حکمت کے ذریعے سے. یہ وہی حکمت باری تعالیٰ ہے کہ جو دی گئی ہے ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، وہ حکمت اللہ تعالیٰ کی، اسی کا ایک عکس ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے ذریعے سے اپنے امتیوں کے اندر پیدا فرما رہے ہیں. تو ایک تو یہ قرض تھا جو رہ گیا تھا پہلی آیت اور دوسری آیات میں، ان چیزوں کا جو باہمی ربط ہے. باقی یہ کہ ایک دوسری بات اور بھی سمجھ دیکھیے. دوسرا مضمون جو پچھلی مرتبہ آیا تھا وہ یہ کہ حضور کی امت کے دو حصے ہیں. اگرچہ امت ایک ہے, مانند ایک ہے, اس کی بھی آج میں مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ نہیں رہی. انبیاء اور رسول کتنے ہیں؟ مختلف نسلوں سے ہیں, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل سے کتنے ہیں اور حضور بنی اسماعیل میں سے ہیں. اب اگرچہ حضرت ابراہیم پر تو جا کر نسل ایک ہو جائے گی, اس معنی میں تو حضرت آدم پر جا کر ساری نسلیں ایک ہو جائیں گی, لیکن یہ جیسی جیسی تقسیمیں ہوئی ہیں مختلف نسلوں کے اندر اللہ کے رسول آئے ہیں, لیکن فرمایا گیا ایک مقام پر ان ہاذہی امتکم امتا واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. اے انبیاء سے وہاں خطاب ہے تمام رسولوں سے کہ رسول و اے نبیوں, یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے, تم ایک ہی امت کے افراد ہو اور میں تم سب کا رب ہوں, فاعبدون پس میری بندگی کرو. تو جیسے تمام انبیاء اور رسول ایک امت ہے, ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل کی کل, گورے ہو, کالے ہو, حبشی ہو, ہندی ہو, عربی ہو, عجمی ہو, کسے باشو, وہ سب ایک ہے, لیکن ان میں ایک تقسیم کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ہے امیین. یہ امیین وہ ہے بنی اسماعیل جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی شریعت نہیں تھی, اور یہ کہ ان کے ہاں اسی وجہ سے لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. اس کی ذرا توثیق کیجئے تو حکمر ان میں شامل ہو جائیں گے تمام اہل عرب, اس لیے کہ بنی اسماعیل جو ہے وہ عرب عربہ میں سے نہیں ہے, عرب مستعربہ میں سے. حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اسماعیل, اور حضرت ابراہیم عرب کے رہنے والے نہیں تھے, حجاز کے رہنے والے نہیں تھے, بلکہ وہ تو عراق کے رہنے والے تھے. پیدائش شہر ان میں ہوئی, پھر ہجرت کر کے شام کے علاقہ حاران میں گئے, پھر وہاں سے نیچے اتر کر فلسطین میں انہوں نے اپنا مستقل مسکن اختیار کیا. لہذا عرب میں جو وہ آئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ, وہ کہ جو عرب بن گئے ہیں عرب میں آ کر. ایک عرب عربہ, پرانے عرب. اب یہ پرانے عرب اور یہ جدید عرب مل کر ایک امت بن گئے ہیں, اور ان کے لیے اب لفظ آیا ہے امیین. یہ امیین میں سے ہے اور خود محمد رسول اللہ انہی میں سے ہے, لہذا ان پر تو گویا کہ اللہ کا فضل سب سے بڑا ہوا, ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, انہی میں سے ایک فرد کو چن لیا گیا, انہی کے جو کسٹمز تھے, سوشل کسٹمز جو ان کے ہاں رسوم اور رواج پہلے سے چلے آ رہے تھے, انہی میں مائنس پلس کر کے شریعت محمدی کا حیولہ تیار کیا گیا ہے. جو غلط چیزیں تھیں وہ ختم کر دی گئی, جو ان میں کچھ اور چیزیں شامل کر دی گئی, لیکن بنیادی تانا بانا وہی ان کے کسٹمز ہیں جو چلے آ رہے تھے. لہذا ان پر اللہ کا فضل ہوا ہے, بہت بڑا فضل, جیسے کہ آخری آیت تھی ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا فضل تو ہوا ہے پوری اس کائنات میں, سب سے بڑا فضل محمد رسول اللہ پر, ان فضلہ کان علیک کبیرا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بہت بڑا فضل ہوا ہے امیین پر جن میں سے تھے محمد رسول اللہ, ان کے اپنے کتن کن جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں بیٹھے, اور انہی کی زبان میں کتاب نازل ہوئی, انہی کے سوشل کسٹمز کے اندر کچھ کمی کچھ بیشی کے ساتھ شریعت محمدی کا تحیلہ تیار ہوا. پھر جو بھی آ گیا ہے اس میں, وہ کوئی ہندی ہو, عجمی ہو, چینی ہو, کوئی حبشی ہو, کہیں کا ہو, جو بھی آ گیا ہے اس پر بھی اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے. لیکن یہ دو حصے ضرور ذہن میں رکھیے, امیین یہ نیوکلیس ہے اس امت محمد کا علی قائد الصلاۃ والسلام, اور آخرین جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ دائروں پر دائرے بنتے چلے گئے, اس لیے کہ بالکل ابتدائی دور میں ایرانی آئے, شامی آئے, مصری آئے, یہ پہلا دائرہ بنا ہے خلافت راشدہ میں. ذرا اور آگے بڑھے کچھ ترک آ گئے, کچھ ہندی آ گئے, یہ ہمارا مکران کا علاقہ, یہاں کے لوگ آ گئے, کچھ اوپر کے آرمینیا وغیرہ کے یہ لوگ آ گئے, کچھ بربر آ گئے افریقہ کے, اب یہ گویا کہ دوسرا دائرہ بن گیا. یہ جس کو آپ کہتے ہیں ویوز آفٹر ویوز, اب لوگ جو ہے اقوام عالم اس میں شامل ہو رہی ہے اس امت کے اندر. اور بہترین تمثیل میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جیسے سٹرکچر آف ایٹم ہے کہ درمیان میں اس کا نیوکلیس ہے, اور اس کے بعد وہ جو الیکٹرانز ہیں وہ مختلف دائروں کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں, اگر کہیں وہ کھڑے ہو جائے تو آپ کو وہ نظر آئے گا پھر کہ ایک نیوکلیس اس کے گرد ایک دائرہ, دوسرا دائرہ, تیسرا دائرہ, چوتھا دائرہ. تو بالکل اسی طریقے سے نیوکلیس جو ہے اس امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ امیین پر مشتمل ہے,
اور یہاں جو فرمایا گیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، یہ آخَرِينَ مِنْهُمْ در حقیقت کس سے متعلق ہے؟ یہ جو غیر عرب اقوام بعد میں شامل ہوئے، یہ وہ مضمون ہے کہ جو متفق علیہ ہے، جس کے لیے جس کی پشت پر ایک حدیث صحیح موجود ہے، حدیث بخاری کی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سوال کیا کہ یہ آخرین سے کیا مراد ہے. بہت کم حدیثیں ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کے بارے میں تفصیلی سوالات صحابہ نے کیے ہو اس وضاحت کے ساتھ جو آخرین کے بارے میں ہمیں بخاری کی روایت مل رہی. آخرین سے کیا مراد ہے؟ حضور نے توقف کیا، دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر توقف فرمایا، تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے پاس ہی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ یہ اور اس کی قوم. اور واقعہ حضور نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ حکمت اگر ثریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی فرد وہاں سے بھی لے آئے گا. اب ظاہر بات ہے جیسے میں نے عرض کیا، پہلا دائرہ جو بنا ہے اس نیوکلیس کے گرد، پہلی قوم جو آئی ہے وہ یہی ایرانی قوم تھے یا شامی تھے یا ایرانی تھے، تو ان کی طرف اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے آخرین. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اس سے ہٹ کر کوئی تعمیل کرنا یا کوئی تشریح کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے. اور میرے نزدیک اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ در حقیقت جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اب یہ امیدین کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آخرین تک پہنچائے، حضور نے امیدین تک تو تبلیغ کا حق خود ادا کیا بنفس نفیس، اور آپ نے جواب لے لیا سوال کر کے خطبہ حجت الوداع میں الا هل بلغت، اور گواہی دی ہے سورہ مجمع نے انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اور روایت میں بڑے پرشکو الفاظ ہیں، انا نشهد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، فریضہ رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیارے جو ہیں ان کے پردے چاک کر دیے. یہ گواہی تین مرتبہ لی. اب ظاہر بات ہے کہ 144,000 یا 24,000 جو وہاں موجود تھے ان میں گنتی کے کوئی اور ہوں گے، یہ سب اہل عرب تھے، عرب کے گوشے گوشے، اس لیے کہ انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی جزیرہ نما عرب پر، کوئی گوشہ خارج نہیں تھا. اور حضور نے اعلان عام کروا دیا تھا کہ اب یہ جو بھی آ سکتا ہو آئے، تو 1,25,000 کا مجمع یا 1,50,000 کا مجمع آج سے 1400 برس پہلے آپ قبل سوچئے، آج بھی اس دفعہ جو ہے کوئی 18-20 لاکھ سے زیادہ افراد نہیں تھے، یہ ذرا کنٹرول کیا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں 30 لاکھ سے زائد آج تک کبھی بھی حاضری وہاں بڑھی نہیں. اور 1400 برس پہلے نہ وہ ذرائع رسل و رسائل تھے، نہ وہ آسانیاں سفر کی موجود تھی، وہ اونٹنیوں پر من کل فج عمیق اونٹنیوں پر یا پاپیادہ چلے آ رہے تھے لوگ، تو 1,25,000 یا 1,50,000 کا مجمع بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ سب کون تھے؟ امیین. تو امیین پر تو اتمام حجت آپ نے کر دیا. اب کام تھا سیکنڈ فیز جو تھا، اب اس کی تبلیغ کی ذمہ داری کس پر تھی؟ لہذا اس خطبے میں آخری بات آپ نے کیا فرمائی؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے، میں تو فارغ ہوا، اب ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں سے اتر کر تمہارے کندھوں پر آ گیا. یہ بھاری ذمہ داری ہے جس سے جو لوگ جی کترانا چاہتے ہیں، کنی کترانا چاہتے ہیں، اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں، وہ یہ تعویلیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آخرین بھی امیین ہی میں تو لوگ ہیں جو بعد میں آ کے شامل ہو گئے. حالانکہ واقعہ یہ کہ عقل پر ماتم کرنا پڑتا ہے کہ آخر یہاں پر اس کے ذکر کا فائدہ کیا تھا، ضرورت کیا تھی؟ وہی امیین جو پہلے آ گئے، وہی امیین جو بعد میں آ گئے، دو حصوں میں تقسیم کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ساری جو ہے کس بات کے لیے یہ تکلف کیا گیا؟ واقعہ یہی ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کسی وجہ سے کوئی چور پیدا ہو جائے، اپنی ذمہ داریوں سے فرار کی طرف اگر رجحان ہو جائے گا، تو وہ تعویل پھر غلط کرے گا، کوئی ایسا راستہ وہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہے گا جس سے خود اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے اور وہ اپنے ضمیر کے سامنے خود مجرم بن کر کھڑا ہوا ہو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. جہاں یہ شکل ہو جائے گی وہاں اصل میں تعویل قرآن کی غلط رخ پر آتی ہے. اب یہی اصل میں تعلق ہے دیکھیے اس حصے کا اگلے حصے کے ساتھ. فرمایا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا،
اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کے حامل نہ بنے. دیکھیے یہی لفظ استعمال کیا ہے اقبال نے. ابلیس کی مجلس شورا کے بارے میں نے بارہا کہا ہے، ان کی یہ وہ نظم ہے. جس شخص کو یہ جاننا ہو کہ اقبال کا پیغام مسلمانوں کے نام کیا تھا، وہ اور آخری دور ہے ان کی عمر کا، اس حیات دنیاوی کا، جس میں کہ وہ نظم انہوں نے کہی، اور چھٹی ہے وہ ان کی انتقال کے بعد. ارمغان حجاز کا وہ اردو کا حصہ، ارمغان حجاز اکثر و بیشتر فارسی میں کی نظموں پر اور ربائیوں پر مشتمل ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا اردو کا تھا. یہ وہ کلام ہے کہ جو ان کی زندگی میں نہیں چھپا تھا. اب تو ظاہر بات ہے کہ وہ اردو کلام یکجا ہو گیا ہے اور فارسی کلام یکجا ہو گیا ہے، تو آپ کے علم میں یہ بات شاید نہ رہی ہو، لیکن یہ ارمغان حجاز چھپی ہے علامہ کے انتقال کے بعد. اس کا اکثر و بیشتر جو ہے فارسی کلام پر مشتمل تھا، اور صرف یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ اردو نظموں کا تھا. اس میں یہ نظم ہے، یہ گویا کہ علامہ اقبال کے پیغام کا لب لباب ہے. اور اس میں وہ جو ابلیس کی زبانی کہلواتے ہیں وہی لفظ حامل لائے ہیں. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیران حرم کی آستی. تو حامل قرآن ہونا ہمارا در حقیقت بات ہم سے ہو رہی ہے، اور یہ سابقہ امت کو یہاں پر بطور مثال عبرت پایا جا رہا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا. كمثل الحمار يحمل اسفارا، ایسی ہے ان کی مثال ہے گدھے کے مانند جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. اسفار کے لفظ کو پہچان لیجئے، سفر سین کے زبر کے ساتھ، سفر کے معنی آپ جانتے ہیں اردو میں مستعمل ہے، سفر کر رہا ہوں، مسافر اس سے بنا ہے. سفر کی جمع بھی اسفار ہے، بہت سے سفر. اور ایک لفظ ہے صفر، سین کے زیر کے ساتھ اور فے کے جزم کے ساتھ، صفر. صفر کی جمع بھی اسفار ہے، اور اس کے معنی ہے کتاب. چنانچہ تورات کی جو کتابیں ہیں، بک آف جینیسس، کتاب پیدائش، اردو میں آپ کو تورات کا اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا کوئی نسخہ لیں گے تو کہیں تو آپ کو ملے گا کتاب پیدائش، کہیں لکھا ہوگا صفر پیدائش. تو یہ صفر کے معنی بھی کتاب ہے. تو اسفار جمع ہے صفر کی بھی اور سفر کی بھی. سفر جمع ہے سفر، اسفار بہت سے سفر، اور یہ صفر کی جمع اسفار بہت سی کتابیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مثال دی گئی ہے، اور اگرچہ یہ مثال ذرا جس کو آپ ذوق لطیف کہتے ہیں اس پر گرا گزرتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک کہ کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے ایک دفعہ جو ہے طبیعت کے اندر ایک جھنجھلاہٹ سی آ جائے یا جھرجھری سی آ جائے، صحیح لفظ جھرجھری ہوگا، اس وقت تک جو اثر مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. اسی کی ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی شناخت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسی مثال بیان کی ہے کہ واقعہ یہ کہ زبان لڑکھڑاتی ہے ان الفاظ کو زبان سے ادا کرنے میں، انسان کی طبیعت بڑی جھجکتی ہے. حضور نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، بارہا میں نے آپ کو سنائی ہے، الربا سمون جزم، گناہ جو ہے سود کا یوں سمجھو کہ 70 حصے ہیں اس کے، ایسا روحا، اور اس میں سب سے ہلکا حصہ جو ہے اس کے مساوی ہے، ان ین کہ ہر رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. آدمی گھبراتا ہے کہ کیسی مثال دی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا. سود ہدین مریا کھا رہے ہیں، رچ رہا ہے پک رہا ہے، اس سے بلڈنگیں بن رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، بڑے آرام سے حاجی صاحب بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اور لون لیا ہے، اور لون لے کے انہوں نے عالی شان محل تعمیر کرایا ہے. کوئی ان کے احساسات کے اوپر کوئی جو تک نہیں رنگ تھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ جو چیز اتنی بے ضرر بن گئی ہو اور وہ حقیقت میں وہ ام الخبائث کے درجے کی، اس کے لیے جب تک ایسی تمثیل نہ آئے کبھی لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں. اسی کی مثال قرآن میں ہے، غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے ثابت کیا گیا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتاً فقیرا، طبیعت گھبراتی ہے وہاں بھی، جھنجھری سی آتی ہے کہ تصور نہیں کر سکتا انسان کے کوئی شخص جو ہے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے بوٹیاں نوچ نوچ کر یا کاٹ کاٹ کر کھائے گا. لیکن یہ ہے کہ غیبت حقیقت میں مانن اخلاقی سطح پر بالکل اتنی ہی بڑی برائی ہے جتنی کہ کسی مادی سطح پر کسی لاش کے بوٹیاں جو ہے توڑ توڑ کر کھانا ہے.
اسی طریقے کی یہ بات ہے کہ گدھا ہے، اسی کو فارسی میں کہا گیا چار پائے برو کتاب چند، چار پایا ہے نا، چار چار پائے، چار پاؤں ہیں اس کے گدھے کے یا جانور کے، کوئی بھی جانور ہو، چار پائے برو کتاب چند، اس کی پیٹھ پر چند کتابیں لاد دی گئیں۔ تو کتابیں کتنی ہی اعلیٰ ہو، مکالمات فلاطون ہو، گٹھڑی باندھ کر رکھ دیجئے، یا یہ کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا پورا گٹھڑ لاد دیجئے گدھے کے اوپر، ظاہر بات ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مثال ہے اس امت کی، ذرا غور کیجئے، جو حامل کتاب الہی ہوتی ہے لیکن اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اس آیت میں ایک لفظ اور ہے جو قابل غور ہے، حمل کا لفظ جو ہے یہ بہت جامع ہے، استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، حملا یحملو اٹھانا، حمل بوجھ جسے کوئی اٹھا رہا ہو، یہ معنوی بھی ہو سکتا ہے ذمہ داری، حملہ الانسان، جیسا کہ سورہ احزاب کے آخر میں آیا ہے، ایک ذمہ داری تھی اللہ نے آسمانوں اور زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، سب گھبرا گئے کسی نے اس کو اٹھانے کا کہ حامی نہیں بھری، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو یہ اچھے سنس میں بھی آتا ہے، مانوی ذمہ داری کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی مادی اور ظاہری بوجھ کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ وہ بوجھ ہے جس کو لے کر انسان چل سکے۔ اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے اسر، اسر وہ بوجھ ہے کہ جس کے نیچے کوئی دب کر رہ جائے اور چل نہ سکے، اتنا بوجھ پڑ گیا ہے آپ پر کہ آپ اس کو اٹھا نہیں پا رہے، وہی کہ وہی بیٹھ کر رہ گئے ہیں، وہ اسر کہلائے گا۔ اور وہ بوجھ کہ جس کو آپ اٹھا سکے اور اٹھا کر لے کر چل سکے، وہ حمل کہلائے گا۔ مانوی بوجھ کے لیے، مانوی ذمہ داری کے لیے ایک لفظ وزر بھی آتا ہے، وزر گناہ کے لیے بھی آتا ہے، لا تذر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو۔ لیکن وزیر کا لفظ بھی آتا ہے، وزیر کون ہے؟ بادشاہ ہے، اس کا وزیر ہے، یعنی اس کی ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریوں کا بوجھ کافی وہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ یہی لفظ استعمال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون آتی، پروردگار اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھے پر تو ڈال رہا ہے، تو اس کام میں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، جو میرا بوجھ بانٹے، میری ذمہ داری میں میرے ساتھ شریک ہو جائے، میری ذمہ داری کا بوجھ کچھ ہلکا ہو۔ تو یہاں در حقیقت یہ تین لفظ، جیسے میں نے عرض کیا، تسبیح، تقدیس، تطہیر، یہ تین الفاظ قریب قریب ہیں، لیکن تقدیس اور تطہیر زیادہ قریب ہے، تسبیح ذرا ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، نتیجے کے اعتبار سے تو ایک ہی بات ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں میں، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک ہے کسی شے کو اوپر اٹھانا، اور ایک ہے کوئی شے جو اس کے شایع نشان نہ ہو اسے اس سے دور کر دینا۔ اسی طریقے سے اسر اور حمل اور وزر، یہ تین الفاظ ذہن میں رکھیے۔ اسر کا لفظ آیا سورہ اعراف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک جہاں بیان ہوئی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جب وہ آئیں گے ہمارے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نوع انسانی کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جن کے نیچے وہ پس رہی ہوگی۔ یہ بوجھ قیصر و کسریٰ کی ملوکیت کا بوجھ بھی تھا، جس سے کہ محمد الرسول اللہ نے آزاد کیا ہے نوع انسانی کو، اسے حریت سے دوبارہ جو ہے آشنا کیا ہے۔ وہ بوجھ جو معاشی استحصال کا تھا، کہ ایک کسان جو ہے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو کچھ پیداوار کر رہا ہے، زمین کے اندر حاصل کر رہا ہے، اس کا لائن شیئر جو ہے وہ لے گیا ہے جاگیردار آ کر، اور جاگیردار اس پر خود بھی چھروے اڑاتا ہے، اور پھر اسی میں سے ایک حصہ ہے خراج کے طور پر بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور بادشاہ کے بہل کی وہ ساری رونقیں جو ہے وہ اس کا خون ہے جو جل رہا ہے اس کھیت کے اندر، اور اس کے نتیجے میں وہاں تک جا رہا ہے۔ تو یہ سیاسی استبداد اور معاشی استحصال کا اس وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو توپ ان پر پڑ گئے ہوں گے، اور جو بوجھ جن کے نیچے کے وہ دبے ہوئے ہوں گے اور سسک رہے ہوں گے، ان سے نجات دلائے گا۔ یہ ہیومن ایمینسیپیشن، نوع انسانی کو ان بوجھوں سے نجات دلانے کا ایک مشن تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دنیا میں تشریف لائے، یا آپ دے کر بھیجے گئے۔ اسی میں جیسا کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے یہ شادی بیاہ کی تحریک جو شروع کی ہے، اصلاح کی، رسومات کا بوجھ اور خامخواہ کی جو ہے ہم نے وہ بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی بوجھ ہے کہ جن سے ہٹانا، جن سے لوگوں کو نجات دلانا ایک بہت بڑا کار خیر ہے، کہ نو انسانی جو ہے ان کے نیچے دب رہی کسی ہوئی ہے۔ امیروں کے تو چوسلے ہیں، ان کی دولت کا یہ ظہور اسی طریقے سے ہوتا ہے، چھپی ہوئی دولت جو ہے اپنا اظہار چاہتی ہے. جیسے کسی میں طاقت ہے تو چلتے ہوئے وہ کبھی ادھر کندھا مارتا ہے کبھی ادھر کندھا مارتا ہے, اس لیے کہ ہر شے اپنا ظہور چاہتی ہے. تو وہ دولت جو ہے حرام سے کمائی ہوئی دولت کے جو انبار ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے, اور وہ شادیوں کے موقع کے اوپر اور تقریبات کے موقع پر وہ جس سے پھر غریبوں کے اندر جو ہے الاؤ آگ کے الاؤ ان کے سینوں کے اندر روشن ہو جاتے ہیں, اور اس سے وہ معاشرے کے اندر طبقاتی جو ہے تصادم پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی در حقیقت وہ عطر ہے کہ جن سے نوع انسانی کو نجات دلانی چاہیے. یہی لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کی جو وہ آخری آیت ہے, عظیم ترین آیات میں سے ہے, جس میں بڑی طویل دعا قرآن مجید میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک آیت میں اتنی طویل دعا شاید کسی اور مقام پر نہیں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دیجو جس کو کہ ہم اٹھا نہ سکیں, جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں, جس کی ذمہ داری کو ہم ادا نہ کر سکیں. تو اسر کے بجائے حمل کا لفظ آتا ہے, اور خاص طور پر یہاں نوٹ کیجئے یہ لفظ جب آپ استعمال کرتے ہیں پلے دار کے لیے, بوجھ اٹھانے والے مزدور کے لیے حمال, اور حمال کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بوجھ اٹھا کر کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے. تو در حقیقت یہاں پر جس ذمہ داری کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے منتقل کرنے کی ذمہ داری. اسی لیے میں نے خطبہ حجت الوداع کا وہ آخری جملہ آپ کو سنایا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, ذمہ داری کا بوجھ آج منتقل ہو گیا ہے تمہارے کانوں پر. میں نے 23 برس کی محنت شاقہ میں اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے, اب یہ تمہارے ذمہ ہے, اب تمہیں پہنچانا ہوگا. آپ مشرق کی طرف بھی جاؤ اور مغرب کی طرف بھی جاؤ اور شمال کی طرف بھی جاؤ, اللہ کے اس پیغام کو لے کر, اللہ کی اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر, اور پہنچاؤ اسے, اس کی ابلاغ اور تبلیغ کا حق ادا کرو. یہ ہے در حقیقت کسی امت کے وارث کتاب الہی بننے کی اصل ذمہ داری. ویسے تو یہ کہ حامل کتاب ہونے کی ذمہ داریاں 5 ذمہ داریاں ہیں, جو میں نے یہ 1968 میں غالباً یہ تقریریں میں نے کی تھی, اب 20 سال پورے ہو گئے ہیں, 1 جنوری 1968 تو اب تو گویا کہ 21واں سال پورا ہونے کو ہے. یہ میں نے مسجد خضرہ میں جو پہلی تقریریں کی جمعے کی, اس میں یہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر حقوق کیا ذمہ داریاں. اس زمانے میں یہ صدر ایوب صاحب کا دور تھا, آپ کو یاد ہوگا, بڑے جشن منائے جا رہے تھے, جشن خیبر ہے اور جشن مہران ہے اور جشن فلاں ہے, اس میں کیا ہوتے تھے ناچ رنگ اور رنگ رلیاں, یہ سب کچھ یہ چیزیں تھیں, عیاشیاں تھیں. تو ایک رشوت کے طور پر جشن نزول قرآن بھی منایا گیا تھا کہ یہ مولویوں کو رشوت دو کہ وہ بھی ذرا ہنس بول لے, کھیل لے, ذرا کچھ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کی بھی آمد ہو جائے. یہ طریقہ بعد میں پھر صدر ضیاء الحق مرحوم صاحب نے جو ہے بڑے بھرپور انداز میں جو ہے وہ اس کو اختیار کیا ہے, لیکن اس کی ابتدا جو ہے ایوب خان کے دور میں ہو گئی تھی کہ کچھ جب ہمیں یہ سارے جو بھی ہماری دلچسپیاں ہیں ان کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہو, ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ایک شعر بھی ہے کہ اے خاصا مر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی, اے خاصا مر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی, تو کچھ ادھر بھی ڈالا گیا تھا. اسی وقت ایک تھا کہ یہ 40 بن کا شاید قرآن مجید ہے سونے کے تار سے لکھا ہوا, یہ کام بھی اسی وقت شروع ہوا تھا, محفل قرات شروع ہوئی تھی, وہ کیا بھی آغاز اسی دور میں ہوا, اس کے حوالے سے میں نے یہ تقریریں کی تھی. اصل ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں قرآن کے لیے اور قرآن کے بارے میں, جو اصل ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں وہ سمجھو, وہ 5 حقوق جس کو بھی اللہ کی کتاب ملے. پہلی ذمہ داری کیا, اس پر ایمان اور یقین ہو جیسا کہ ایمان اور یقین کا حق ہے. صرف ایک عقیدہ موروثی عقیدہ اس سے تو کچھ نہیں بنے گا, اس سے عمل کی تحریک نہیں ہوگی. ہے عقیدہ, کتاب ہے, بند رکھیے گر جائے گی تو ہم وہ اس کے برابر اناج تول کر جو ہے خیرات کر دیں گے, یا کہیں بہو کو گھر میں داخل کریں گے تو وہ سایہ کر دیں گے اس کا, اس کے نیچے سے ہو کر آ جائے گی, اور یا یہ ہے کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو 1000 روپے کا نسخہ خرید کے لائیں گے بہت اعلیٰ اور آرٹ پیپر کے اوپر اور بڑا رنگین اور اس میں جو ہے حاشیے جو ہے سنہرے لگے ہوئے ہوں وہ ہم دے دیں گے, یہی رہ گیا ہے. باقی ایصال ثواب اور حصول ثواب, قرآن ثواب حاصل کرنے کے لیے, اور حاصل کرنا بھی اب ختم ہو چکا, ایصال ثواب یہ اگلوں ہی کو پہنچانا ہے, خود تو ثواب حاصل کرنے کی نیت بھی اب ہماری نہیں رہی. یہ ہے در حقیقت کے, یا زیادہ زیادہ یہ ہے کہ مرتے دم کسی کو سورہ یاسین سنا دو, جان آسانی سے نکل جائے.
بہا یا تشکرا چارے جزینی اس کے ازیاتی نے وہ آسا بدیری، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ یقین نہیں. اگر ایمان ہو کہ اللہ کا کلام ہے، پہلے تو اللہ پر ایمان ہو اور پھر یہ کہ یہ ایمان ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ طرز عمل تو پھر لے جائے گا. پھر اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. چوتھا حق کیا ہے؟ کہ اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے. اور پانچواں حق ہے کہ اسے پہنچاؤ اور عام کرو، اس کی تبلیغ کرو، دوسروں تک پہنچاؤ جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق ہے. تو ویسے تو یہ پانچ حقوق ہیں جن پر یہ میرا کتاب کا موجود ہے، اور میں اس کے ضمن میں ایک اعلان بعد میں آج کروں گا. اس وقت جو ہے صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ کتاب کا در حقیقت ہماری پوری دعوت اور تحریک کا اصل بنیادی کتاب کا بنا، اور اب یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکا ہے. اس لیے کہ عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، پھر سندھی میں، اب پشتوں میں چھپ رہا ہے. یہ سارے کام جو ہیں ہو چکے ہیں اس کے بارے میں. اور اردو میں تو اس کے اندر جو دی ہوئی تھی تفسیر، اس کے مطابق یہ جو آخری ایڈیشن تھا اس وقت تک بھی 100,000 چھپ چکا تھا، اور اس کے بعد اس کے ایک دو ایڈیشن اور بھی چھپ چکے. بہرحال یہ میں نے کتاب کا پھیلایا ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور یہاں پہ اطلاع درج ہے کہ 1977 میں نومبر میں رمضان مبارک میں نے پورا مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سمجھیے اسی میں شب و روز جو ہے میرے گزرے تھے، مولانا یوسف بنوری صاحب میں تشریف لے آئے تھے، اور اعتکاف میں تھے. میں نے یہ کتاب کیا انہیں پیش کیا کہ آپ اسے پڑھیے، اور اگر کہیں غلطی ہو تو مجھے متنبع فرما دیں، میں اصلاح کر دوں گا. اس لیے کہ میں اسے بڑے پیمانے پہ شائع کرنا چاہتا ہوں. ایک جملے میں انہوں نے ایک جو ہے اصلاح تجویز کی جو میں نے کر دی، تو گویا کہ یہ اب مصدقہ ہے یہ کتاب کا، اور مجھے اس پر فخر ہے کہ اس کو مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھ کر اس کی تصدیق فرمائی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آج جو ہے جیسے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں وہ 16 صفحے کا کتاب کا جو تقسیم ہوا تھا آپ کو ضرور پڑھ لیجئے، تو اگر آج رات نہیں تو اس ہفتے کے دوران، آج کے اس درس کا یہ تقاضا ہوگا کہ اس ہفتے کے دوران اس کتاب کے کا مطالعہ ضرور کریں. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان کی جو حامل تورات بنائے گئے، یا یوں کہیے تورات اٹھوائے گئے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی. ذمہ داریوں میں وہ پانچوں شامل کر لیں، خاص طور پر دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری. اس کے لیے خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہے یہ اپنے پاس درج کر لیں، پڑھ لیجئے گا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَ، ہم نے ان تمام لوگوں سے جنہیں کتاب عطا کی گئی یہ عہد لیا کہ وہ اسے لازماً ظاہر کریں گے اور چھپائیں گے نہیں. اس کو چھپا کر نہیں رکھنا ہے، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ چراغ جلا کر کہیں نیچے نہیں رکھتے، فراق کے نیچے ڈھانپ نہیں دیتے اسے، اسے کسی بلند مقام پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی جو ہے ماحول کے اندر سرایت کرے. اور اسی کتاب سے کہ آخر میں نے ایک حدیث کوٹ کی، حضرت عبیدہ بلیچی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ہی جامع، کیونکہ قرآن مجید میں بار بار آتا یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، تو حضور نے کچھ حدیث میں خطاب کیا مسلمانوں کو، یا اہل القرآن، اے قرآن والو، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. وہ سادہ کہتے ہیں تکیہ، اب اس میں دونوں معنی موجود ہیں، ایک تو تکیہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، یعنی ایک اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے نہ پھینک دینا، جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا نبض فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تو اے مسلمانوں کہیں تم بھی یہ نہ کرنا. اور ایک یہ کہ تکیے سے پیک لے کر استراحت کرتا ہے آدمی، اسی طرح ایک ذہنی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ہم قرآن والے ہیں، ہم تورات والے ہیں، ایک زوم پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ اطمینان جیسے کہ آگے آج ہی کے درس میں آئے گا، یہی اطمینان ہے جو انسان کو بے عمل بنا کر رکھ دیتا ہے. تو تم بھی تکیہ بنا کر نہ سو جانا اس قرآن کے اوپر کہ تمہیں بس یہی اطمینان رہے اور زوم رہے اور فخر کرتے رہو کہ ہم صاحب قرآن ہیں. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار، بلکہ پڑھو اس کی تلاوت کرو، اس کی پڑھو اسے رات کی گھڑیوں میں بھی، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے.
وفشو ہو اسے عام کرو. افشا کا لفظ آپ جانتے ہیں, راز افشا ہو گیا, پھیل گیا, چھپی ہوئی بات اب پھیل گئی. وفشو ہو پھیلاؤ عام کرو, یہ چھپانے کی شے نہیں ہے. ولا تکتمونہ کہ تم اسے چھپاؤ گے نہیں. وفشو ہو فرمایا پھیلاؤ. وتغنوا ہو, تغنوا کے دو معنی کیے گئے ہیں, ایک تو غنا موسیقی, تو اس کو پڑھو بڑی ہی اچھی آواز کے ساتھ. من لم يتغن بالقرآن فليس منا, زین القرآن باصواتکم, اگر اچھی آواز اللہ نے دی ہے تو اچھی آواز سے اس قرآن کو مزین کرو. اور ایک غنا کہتے ہیں غنا النفس, انسان کا مستغنی ہو جانا, انسان جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہا ہو. اس قرآن کو اتنی بڑی دولت سمجھو کہ اسی سے غنی محسوس کرو اپنے آپ کو. اور قرآن والا جو ہے اگر یہ سمجھتا ہو کہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ کوئی نعمت عطا کی ہے تو گویا کہ اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اور آخری بات فرمائی وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون, اور تدبر کرو اس میں تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, کہ ہم اس کلام الہی کتاب مجید جو ہے اللہ کی اس کا حق ادا کر سکیں. تو فرمایا اگر نہیں کرو گے تو جان لو تمہاری مثال بھی وہی ہوگی جو سابقہ امت کی تھی, پھر وہی گدھا اور گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ, اس سے زیادہ کوئی حقیقت تمہاری بھی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں جانبداری نہیں ہے. سابقہ امت سے کوئی دشمنی نہیں تھی, تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. معاملہ تو ہے اس میثاق کا, وہ کووننٹ, وہ معاہدہ جو اللہ کا امت کے ساتھ ہوتا ہے. امت اس کی پابندی کرے گی, وہ پیاری بھی ہے, اللہ کی محبوب بھی ہے, اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہوں گی, اللہ کی تائید و نصرت بھی حاصل رہے گی. اگر نہیں ہے تو اسی امت کو غربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ کے انداز میں رانہ درگاہ کر دیا جائے گا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اب یہاں بہت ہی عمدہ نقطہ آ رہا ہے. بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا, جنہوں نے تکذیب کی ہے اللہ کی آیات. اب یہاں نوٹ کیجئے, کیا کبھی یہودیوں نے تورات کو زبان سے یا اپنے قول سے جھٹلایا؟ نہیں جھٹلایا. یہ تکذیب کون سی ہے؟ عملی تکذیب. جیسے میں نے جمعوں میں ان دنوں تقریریں کی ہیں, شہادت, شہادت قولی, شہادت عملی. آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی شہادت قولی ہو گئی. اب آپ کا عمل جو ہے اس کا ثبوت فراہم کرے, عمل سے ظاہر ہو کہ واقعی آپ نے اللہ کو اپنا رب مان لیا, واقعی آپ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا, اپنا امام, اپنا ہادی, پیغمبر مانا ہے, تو وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. تو شہادت قولی, شہادت عملی, تصدیق قولی, تصدیق عملی, تکذیب قولی, تکذیب عملی. تکذیب قولی تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, بات ختم ہو گئی, وہ تو کھلم کھلا اسلام کے دائرے سے نکلا اور کفر میں داخل ہوا, لیکن کہہ تو رہا ہے کہ ہے اللہ کا کلام, عمل سے تکذیب کر رہا ہے. نہ اسے پڑھتا ہے, نہ اس سے کوئی محبت ہے, نہ اس کی کوئی عظمت دل میں ہے, نہ کوئی قدر و قیمت ہے. اسے سمجھنے کے لیے عربی نہیں سیکھ سکتا, اس کے اوپر اپنا وقت خرچ نہیں کر سکتا, تنہائیوں میں بیٹھ کر اس پر تدبر نہیں کرتا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, نہ اس پر عمل کرتا ہے. جیسے کہ میں نے اسی کتابچے کے اندر وہ حدیث بھی کوٹ کی ہے کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر. جھوٹا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوں, جبکہ اللہ نے جس شے کو حرام قرار دیا ہو اس میں وہ ملوث ہے, اسے وہ اپنے لیے حلال ٹھہرا رہا ہے. تو یہی بات جو سورہ صف میں فرمائی گئی, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, وہی بات یہاں آ گئی, زبان سے یہ کہنا کہ ہم مانتے ہیں تورات کو کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن عمل میں اس کی تکذیب. یہ کیا بنی اسرائیل نے, یہ کیا سابقہ امت نے, یہود نے. اے مسلمانوں, کہیں تم بھی یہی طرز عمل اختیار نہ کر لینا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جس نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ایسے کا لفظ میں اس لیے ایڈ کرتا ہوں کہ یہاں ظالمین جو ہے الف لام کے ساتھ ہے, معرف باللام, ویسے تو اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے فاسقوں کو بھی ہدایت دیتا ہے. ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر کیا تھے یا کوئی اور شخص جو بھی جس کردار میں جن دلچسپیوں میں تھا, تو ظلم بھی تھا فسق بھی تھا سب کچھ تھا, اللہ ہدایت دیتا ہے. لیکن جو لوگ کس حد تک پہنچ جائے, جن کو قول و عمل میں یہ تضاد ہو جائے, پھر اللہ زبردستی انہیں نہیں لے کر آتا ہدایت پر. زبردستی لائے گا اگر تو پھر یہ سارا فلسفہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ایک وقفہ امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تو یہ زمین, ہم نے یہ زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے, یہ ہماری طرف سے ایک اختیار ہے, چوائس ہے. تو زبردستی اگر اللہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ چوائس ختم ہو گیا, پھر امتحان کا وہ پورا فلسفہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. یہی بات تھی جو سورہ صف میں نے اس آیت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان کی تھی کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. یہ نہیں کہ اللہ دلوں کو پہلے ٹیڑھا کر دے تو پھر وہ ٹیڑھے ہو جائے, تو پھر ان کا قصور کیا ہوا, وہ تو الزام اللہ پر جائے گا کہ اس نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. لیکن یہ کہ اصل کیا ہے, فلما زاغوا, جب وہ کج ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے, انہوں نے کجی اختیار کر لی, ازاغ اللہ قلوبهم, تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. اور یہ وہ پھر مرحلہ ہے جب دل ٹیڑھا ہو گیا تو ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. اب یہ ہے اصل میں انتہا, ابتدا نہیں ہے. ابتدا میں غلط راستے کو چوز کرنے والا انسان خود ہے, لیکن اس کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہوا وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جسے آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں, کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں رہا. اسے تعبیر کیا گیا ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. یہاں بھی وہی مضمون آیا ہے. سورہ صف میں یہ آیت, یہ مضمون دو دفعہ آیا, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہاں سورہ جمعہ میں آ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور پھر سورہ منافقون اگلی اس میں آئے گا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو سورہ جمعہ اور سورہ منافقون میں یہ مضمون دو جگہ جو آیا ہے سورہ صف میں, یہ دونوں مضامین ایک سورت کے اندر جمع ہو گئے. اب دیکھیے اگلی آیت میں شرح کی جا رہی ہے, پہلے تو ذرا چند منٹ اور اس پر لگا لیجئے. پہلی بات جو میں آج سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر رسول کی اصل وراثت, اس کا اصل ترکہ جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے, وہ کتاب جو وہ اپنی امت کو دے کر جاتا ہے. ہمارے ہاں اس معاملے میں ذرا ایک ذہنی الجھاؤ ہے, اس لیے کہ ایک حدیث ہمارے ہاں بہت شد و مد کے ساتھ خاص طور پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے اور بالعموم تمام اہل سنت کی طرف سے بیان ہوتی ہے, خاص طور پر اہل حدیث حضرات کی طرف سے, کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا, امرین, دو چیزیں, جب تک ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول کی سنت. یہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وعن مالک ابن انس رضی اللہ عنہ, وعن مالک ابن انس رحمہ اللہ مرسلا, یہ حضرت مالک ہے, امام مالک, امام دار الہجرہ, جن کی کتاب موطا امام مالک مشہور ہے, یہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے. اور یہ روایت مرسل ہے. مرسل روایت اسے کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کا نام نہ بتائے درمیان میں اور براہ راست حضور کی طرف ایک قول کو منسوب کرے. حالانکہ ظاہر بات ہے کہ براہ راست تو اس نے وہ بات نہیں سنی ہے حضور سے, اس نے یقیناً کسی صحابی سے سنی ہے, لیکن بیان کرنے میں وہاں کوئی خلا رہ گیا ہے, انہوں نے وہ بات براہ راست حضور کی طرف جو ہے منسوب کر کے بیان کر دی, صحابی کا ذکر نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لازماً وہاں موجود ہوگا معاملہ, لیکن تذکرے میں نہیں آیا. ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں. وعن مالک ابن انس رحمہ اللہ مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین, حضور نے فرمایا مسلمانوں میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں, لن تضلوا ما تمسکتم بهما, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے, کتاب اللہ و سنت رسولہ, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. یہ تو وہ حدیث ہے جو خاص طور پر اہل حدیث حضرات بہت کثرت سے کوٹ کرتے ہیں, اہل سنت بالعموم, اس لیے کہ مقابلے میں جو احادیث آتی ہے بعض احادیث, اور ان میں سے بعض مرفوع بھی ہیں, اس میں اور یہ حدیث وہ ہے جو اہل تشیع کی طرف سے کوٹ ہوتی ہے، شیعہ حضرات کا مستدل اور اہل سنت کے اوپر گویا کہ حجت قائم کرنے کے لیے ایک اہم حدیث ہے، جس میں فرمایا حضور نے ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے مابین دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ثقلین، ثقل بھاری شے، یعنی عظمت، مانوی عظمت، بہت اہمیت والی چیزیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ایک ہے کتاب اللہ، فیہ ہدی و نور، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اور دوسرا فرمایا وہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ تعالی کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، یا اللہ سے ڈراتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کے بارے میں ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو بھی اس کے ترجمہ آپ کریں. تو اب یہ دو ہیں جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں احادیث آتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ سنی شیعہ کا جو ایک ہمارا اختلاف ہے، اگرچہ یہ جو میں حدیث آپ کو سنائی ہے یہ ہمارے ہاں کی کتابوں میں رواہ مسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، اور بعض اور روایات ہیں کہ جن میں یہ بات آئی ہے. بہرحال ان دونوں کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیے. ویسے تو نتیجہ اس سے نکلتا ہے یقیناً کتاب اللہ تو ہے اہم ترین جو کہ مشترک ہے دونوں کے اندر، اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنت یقیناً، بقیہ کتنی ہی احادیث ہوں گی، کتنے ہی عقلی دلائل ہوں گے جن سے ثابت ہو جائے گا، کتنی ہی قرآن مجید کی آیات ہوں گی جس سے ثابت ہوگا کہ سنت رسول بائنڈنگ ہے، اور یہ در حقیقت دوسری سورس ہے اسلامک لا کی، قرآن کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز یہ کہ جہاں تک اہل بیت نبی کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی محبت، ان کی قدر، ان کی عظمت، ان کی تعظیم، ان سے دلی تعلق، یہ بھی ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ہے، کوئی اہل سنت میں سے کوئی شخص اس کی نفی نہیں کرتا. لہذا میں ان تینوں چیزوں کو قبول کرتے ہوئے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ منطق کا ایک اصول یہ ہے کہ دو چیزیں اذا تعارضا تفاقتا، دو چیزیں جہاں کہیں متعارض ہو جائیں گی تو وہ دونوں ساقط ہو جائیں گی. ان احادیث میں قدر مشترک جو آ رہی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لہذا سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر مسلمانوں کو اپنی توجہ کو مرتکز کرنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سنا رہا ہوں کہ جو اس سلسلے میں حرف آخر ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اہم ترین روایت ہے ہمارے ہاں اس اعتبار سے کہ حضور کے حجت الوداع کی سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ کی اسی حدیث میں آئی ہے. اسی سے مناسی کے حج جو ہے مسلمانوں نے اخذ کیے ہیں، سارے قوانین جو ہے اور قواعد و ضوابط مناسی کے حج کے ضمن میں، ان کا سب سے بڑا لمبا اور سرچشمہ یہ طویل حدیث ہے. اس لیے کہ یہ آپ کو معلوم ہے ہجرت کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو مشرکین کا تسلط تھا، وہاں جانے کا سوال ہی نہیں تھا. صلح حدیبیہ ہوئی تو پھر عمرہ ہوا ہے، اس کے بعد عمرہ قضا حضور نے کیا، پھر دو حج ہوئے ہیں لیکن ان میں حضور نے شرکت نہیں کی. ایک حج جو سن 8 میں ہوا ہے وہ مشرکین اور مسلمانوں نے مشترک کیا، اور اس کا انتظام حضور نے مشرکین ہی کے ہاتھ میں رہنے دیا. سن 9 میں دوسرا حج ہوا جو انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، حضور نے مدینے سے جو مسلمان حجاج کا قافلہ جا رہا تھا اس کا امیر بنایا حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی امارت یا امامت میں وہ حج ہوا. اب یہ سن 10 کا حج ہے، واحد حج ہے ہجرت کے بعد جو حضور نے کیا، اور یہی حجت الوداع ہے. تو ظاہر بات ہے کہ مناسی کے حج کے سلسلے میں حضور کی سنت جو ہے وہ ساری کی ساری اسی حج سے ملتی ہے، اور اس میں طویل ترین روایت یہی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس کو مشکات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، باب و قصت حجت الوداع. یہ حجت الوداع کا قصہ جو ہے اس کا ایک علیحدہ باب ہے، طویل ترین حدیث یہی ہے. اس میں جو الفاظ آئے ہیں یہ ہے اہم ترین، وقت ترک تو فیکم ماں لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ. بات ختم. مسلمانوں میں نے چھوڑ دی ہے تم میں وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں وہ چیز کہ اگر اس کے ساتھ تمسک کرو گے، بلکہ لفظ یہاں اعتصام آیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، وہ لفظ جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اس کو یہاں حضور نے استعمال کیا. انہیں قسم تم نہیں، ایک ایسی شے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. یہاں ایک ہی شے کا ذکر ہو رہا ہے اور یہی اہم ترین حدیث ہے، یہ مستدل ہے ہمارا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہیں آپ میری بات کو غلط معنی میں لے جائیں، میں انکار نہیں کر رہا نہ سنت رسول کا اور نہ وہ عطرتی یا جو اہل بیتی کا تعلق ہے، ان سے محبت، ان کی تعظیم، ان کے ساتھ انسان کا قلبی رشتہ لازم ہے ایمان کے لیے. سنت رسول بہت بائنڈنگ ہے، پورے قرآن مجید کی شرح جو ہے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، یہ یتلو علیہم آیاتہ ہی ہو و یزکیہم ہو و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کچھ بھی ہو، ان سب کی شرح آپ کو ملے گی سنت رسول کے ذریعے سے. وہ ہمارے لیے اہم ترین شے ہے کتاب اللہ کے بعد. لیکن یہ ہے کہ در حقیقت جو آج کی اس گفتگو کا اصل حاصل ہے وہ کیا ہے، کہ وہ ان تمام چیزوں کے جنگ گھٹے میں وہ جو شے ہے اصل، وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. اب جھگڑا سارا ہو رہا سنت رسول اور ثقلین میں عطرتی، میرے اہل بیت، جھگڑا سارا جو ہے اس پر ہو رہا ہے. ان کا سارا زور جو ہے وہ ثقلین میں سے وہ ہے عطرتی پر یا اہل بیت پر، اور ان کا سارا زور جو ہے وہ سنت رسول پر ہے. گویا کہ جو شے قدرے مشترک تھی، کیونکہ وہ بحث مباحثے میں نہیں آتی وہ تو قدرے مشترک ہے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گئی. میں صرف اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ رسول کا اصل ترکہ، رسول کی اصل وراثت اللہ کی کتاب ہوتی ہے. سنت کی حیثیت اس کی شرح کی ہے، اس کی تفصیل کی ہے، اس کی توضیح و تبیین کی ہے. وہ گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، وہ پہلے ہی سے اس کے اندر شامل ہے. لیکن اصل شے کے اوپر در حصے مراسم نہ کنی زندگی، اگر جو شے اہم تر ہے، بنیادی ہے، اصلی ہے، اگر کہیں اس کی اہمیت نگاہوں کے اندر کم ہو جائے یا ذہنوں میں جو ہے اس کی اہمیت قائم نہ رہے تو بہت بڑی گمراہی ہو جاتی ہے. اس چیز کو نوٹ کرنے کے لیے میں نے اس وقت یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے اور منطق کا ایک اصول بھی بیان کیا ہے. جہاں دو چیزیں ایک دوسرے کی ضد آ گئی تو گویا کہ ان کی اہمیت اب کم ہو گئی. اس اعتبار سے بھی اصل اہمیت، اصل وراثت، اصل پرکا محمد رسول اللہ کا جو متفق علیہ ہے سب کے نزدیک، وہ ہے اللہ کی کتاب. ایک اور جو میں نے جیسا کہ بارہ عرض کیا ہے کہ سورہ حدید کا مسنہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں سورہ شورا ہے، اور سورہ شورا کی وہ آیت مبارکہ ذہن میں لائیے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہ ایک ہمیشہ سے قاعدہ چلا رہا ہے، جس رسول کو بھی اللہ نے کتاب دی اس کتاب کی وارث جو ہے وہ اس کی امت بنی، اور سب سے پہلی جو خرابی پیدا ہوئی امتوں کے اندر وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ کے جو وارث ہوئے کتاب کے ان کے بعد وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. ریب کہتے ہیں اس شے کو جو دل میں خلجان پیدا کر دے، ما یریب فی نفسک، جس سے کہ دغدغہ سا پیدا ہو جائے. وہ ایک ہوتا ہے دل کی تمانینیت، پھر اطمینان کے ساتھ تمانینیت قلب کے ساتھ ایک انسان تھکا ہوا ہے دل کسی بات پر، جب وہ متزلزل سا ہو جائے گا دل تو یہ ہے ریب اور تشکک. تو سب سے پہلی جو کمی آتی ہے امتوں کے اندر انبیاء اور رسول کی، وہ اس کتاب سے ان کا تعلق کمزور پڑتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، پھر وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس کا منطقی نتیجہ وہی ہے جو میں نے اس کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، جب وہ یقین جھیلا پڑے گا، اب اس کو پڑھنے پر طبیعت راغب نہیں ہوگی، پڑھیں گے تو رسمن پڑھیں گے، مارے باندھے کو پڑھیں گے، صرف ایک ریچول کے طور پر پڑھیں گے، غور و فکر اس میں کہاں کریں گے، فلسفے پر کریں گے، سائنس پر کریں گے، کسی ایسی شے پر کریں گے جس سے کوئی منفعت ہو، اس کی تو قدر و قیمت ہی نہیں رہی، تو اس کے اوپر اپنی صلاحیتیں کاہے کو کھپائیں گے اور اپنے قیمتی اوقات اس پر کاہے کو صرف کریں گے، پھر اس کو کیسے اس پر عمل کریں گے، اسے امام کیسے بنائیں گے اپنا. اس کی تبلیغ کی ذمہ داری تو بڑی کٹھن ذمہ داری ہے، اپنی بہترین صلاحیتوں کو وقف کیا جائے گا تب قرآن کی تبلیغ کا حق ادا ہوگا. اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ یقین ہو، اور یقین ہی جب ہو، جڑ ہی ڈھیلی پڑ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سارے پتے اور برگ و بار جو ہے اس طرح کے ان کو تو مرجھانا ہے ہی. یہ گویا کہ منطقی اصل میں عمل ہے. سب سے پہلے بات کیا ہے؟ وہ وہی پہلی بات ہے جو کہہ دی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحبار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. اب اس کے بعد جو تین آیتوں اور ہیں اس کا ایک پہلے رب سمجھ لیجئے. جب کسی رسول کی امت میں کتاب ہی سے رشتہ کمزور پڑ گیا اور ظاہر بات ہے کہ اس کے عمل کے برگ و بار مرجھانے لگے, تو اب وہ سہارا لیتا ہے, لیتی ہے وہ امت یا اس امت کے افراد, وہ کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ وہی جسے میں نے کہا تھا تکیہ بنا لینا, لا تتمسد القرآن, جو حضور نے فرمایا. اب ان کے اندر ایک زوم پیدا ہو جاتا ہے, ہم تو امت مرحومہ ہیں, ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم تو صاحب کتاب ہیں, ہم تو نبیوں والے ہیں, اور سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی, اب ہم سے کیا معاملہ, ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, ہم تو لاڈلے ہیں اللہ کے, نحن ابناء اللہ و احباؤہ. یہود کو یہی زور ہوا جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا, پوری دنیا جینٹائلز ہے, وحشی ہیں, بربری ہیں, یہ تو حیوانات کی سطح کے ہیں, یہ تو بالکل سوروں اور بندروں اور بھیڑیوں اور کتوں کے مانند ہیں, جینٹائلز. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ, ہم اللہ کی منتخب قوم, منتخب نسل, بڑے لاڈلے, نحن ابناء اللہ و احباؤہ. قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا, ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے بلکہ بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے لاڈلے. یہ زوم پیدا ہوا, اب یوں سمجھئے وشف سرکل, یہ میرے جمعے کی تقاریب میں بھی ایک لفظ آ رہا ہے بار بار. وہ اصل شے کیا تھی؟ کتاب اللہ سے تعلق کا کمزور پڑنا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بے عملی. بے عملی کو سہارا دینے کے لیے, اور یہاں بھی میں مثال عرض کر دوں کہ جیسے ایک درخت ہے, اس کی اپنی جڑ ہے, تنا ہے, کھڑا ہے, اگر وہ مرجھا گیا ہے تو پھر کوئی کسی اور درخت کا سہارا لے کر تو شاید کھڑا ہو سکے, یا وہ بیل اگر ہے, آکاش بیل, تو وہ کسی پر چڑھ کر تو قائم رہ سکے گی, ورنہ ختم ہو جائے گی. لہذا کوئی نہ کوئی, جس کو قرآن کہتا ہے تلک امانیہم, یہ ان کی امانی ہے. اب امانی کا سہارا لیتا ہے انسان, امانی کا بہترین ترجمہ ہوگا وشفل تھنکنگ. آپ کی خواہشات ہیں جو آپ کے عقائد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. لن تمسل النار الا ایام معدودات, ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. بھائی کہاں تمہیں اللہ نے ضمانت دی ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ تو صحیح کوئی دلیل, تورات بھی لے آؤ, اسی سے کوئی سند پیش کرو. یہ تمہارا من گھڑت ایک خیال ہے, یہ وشفل تھنکنگ ہے, تمہاری آرزو ہے, یہ تم نے اس آرزو کو در حقیقت عقیدے کی شکل دیتی ہے کہ لن تمسل النار الا ایام معدودہ, یا لن تمسل النار الا ایام معدودات. دو جگہ یہ آیت آئی ہے قرآن مجید میں, ایک جگہ معدودہ اور ایک جگہ معدودات. فرمایا یہ تو ان کی امانی ہے, یہ تمنائیں ہیں, وشفل تھنکنگ ہے, حسین آرزوؤں کے جال میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے, اور اسی سے ان کی بے عملی اور بڑھ رہی ہے. یہ وشو سرکل اس کو کہتے ہیں. اب بے عملی اور ہو جائے گی, اگر ہم بخشے بخشائے ہیں, اگر ہم اللہ کے چہیتے ہیں, اگر ہم سے حساب کتاب ہوگا ہی نہیں, اگر ہمیں جہنم میں جھونکیں گے بھی تو چند دن کے لیے, تو کاہے کو کھکیڑ مول لینا ہے؟ حلال اور حرام کی خام کا تمیز کرنی ہے, کیوں اپنی آمدنی کے اوپر جو ہے قدغنیں لگانی ہے, کیوں اپنے اوپر فرائض کا بوجھ لادنا ہے, کیوں زکات ادا کریں اور اپنا مال جو ہے وہ خام کا جو ہے وہ اپنے سے دور کریں, کاہے کے لیے؟ جب کوئی بات پرس نہیں, حساب کتاب نہیں, سیاح بے کوتوال, ڈر کاہے کا؟ ہمارے تو جو ہم تو لاڈلے ہیں اس کے, جو منصف ہے قیامت کے دن کا, اور ہم اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کی طرح ہم اس کے پیارے اور لاڈلے ہیں, لہذا کسی عمل کی ضرورت نہیں. اب یہ بے عملی جو ہے پھر مزید ان کے اندر وہ خوشنما خیالات اور من گھڑت جو ان کے خیالات ہیں, عقائد, ان کا تانا بانا اور مضبوط کرتی ہے. یہ ہے وہ وشف سرکل, یہ مسموم چکر ہے جس کے اندر امت پڑتی پڑتی اب کہاں تک پہنچ جاتی ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنا حال دیکھ لیجئے, ہم بحیثیت مجموعی امت مسلمہ آج کس حال میں, اخلاقی اعتبار سے, دیانت کے اعتبار سے, وعدہ ایفائے عہد کے اعتبار سے, امانت داری کے اعتبار سے, بنیادی اخلاقیات کے اعتبار سے. معلوم یہ ہوگا کہ دنیا کی, ابھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جہاز میں آ رہے تھے, کوئی امریکن آ رہے تھے ساتھ ان کے جہاز میں, انہوں نے ایک بات کہی کہ پوری دنیا میں کتابوں کے اعتبار سے مفلس ترین قوم ہے پاکستانی قوم. کتابوں کی اشاعت جو ہے, پبلشنگ آف بکس, اس کے اعتبار سے یہ دنیا جس جگہ پہنچ چکی ہے, اس میں کتابیں جس تیزی کے ساتھ دنیا میں چھپ رہی ہیں, جس طرح لوگ کتابیں پڑھنے کے عادی ہیں, لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, تو مفلس ترین ملکوں میں سے یا مفلس ترین ملک ہے پاکستان, انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ بتایا. اسی اعتبار سے میں عرض کروں گا قومی سطح پر نیشنل موریلٹی جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے اعتبار سے بھی پست ترین مقام پر آج پاکستانی قوم ہے, اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی قومی اخلاق ہے, وہ قوم کو نہیں بیچتے، اور جو چاہے کر لیں گے، لیکن قوم کو دھوکہ نہیں دیتے. لیکن ہمارے ہاں جس قدر بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو قوم کو بیچ کر کھا جائیں، وہ جو کہا کسی نے وہاں ان بردہ فروشوں سے کہا کہ بھائی بیچ ہی کھائے جو یوسف سے برادر پائیں، وہ ہماری قوم کا حال ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس پستی سے نکالے. لیکن آج سمجھ لیجئے اس پستی کا سبب کیا ہے. پہلی چیز، اس کلام پاک سے تعلق کا کم ہونا، کمزوری. اب مجھے یاد آ گیا، پھر میں کہیں بھول نہ جاؤں، کہ یہی بات ہے جو اس کتاب کے میں بھی میں نے کوٹ کیا ہے. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الہند، مجھے ان سے جو تعلق کے خاطر ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. وہ جب مالٹا کی اسیری سے رہائی پا کر آئے ہیں ہندوستان 1920 میں، وہ تقریباً 5 سال اسیر رہے اور مالٹا میں رکھا تھا انگریز نے انہیں. ٹی بی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکی تھی تب چھوڑا ہے، اور چند مہینے زندہ رہے ہیں یہاں. انہیں چند مہینوں میں سے ایک دن کا واقعہ مفتی محمد شفیع صاحب نے نقل کیا، ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت، اس میں چھپا ہوا ہے. وہ کتاب بھی ہم چھاپ رہے ہیں اب، اس لیے کہ بڑی قیمتی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب لیکن بہت قیمتی کتاب. اس میں یہ واقعہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک روز بڑا جلسہ تھا، اور بڑے بڑے علماء، اب ان میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسی عظیم شخصیت ہیں. مفتی شفیع صاحب تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ چھوٹوں میں شامل تھے، ان کا تو یہاں کسی شمار قطار میں نام نہیں آئے گا. لیکن یہ کہ اس مجمع میں حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہم نے تو اسیری جو ہے مالٹا کی اسیری، اس کے دوران غور و فکر کر کے 2 سبق حاصل کیے. تو مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ پورا مجمع جو ہے گوش بر آواز ہو گیا کہ اس استاذ العلماء اور شیخ الشیوخ نے اس عمر کے اس مرحلے میں آ کر 70-72 سال کی عمر میں کون سا نیا سبق سیکھا. فرمایا کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے زوال کے سبب 2 ہیں. ایک ان کا قرآن کو ترک کر دینا، یہ ترک کا لفظ ہے، نوٹ کر لیجیے اچھی طرح، چھوڑ دینا. ظاہر بات ہے کہ ترک قرآن کو امت نے اس معنی میں نہیں کیا کہ اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مراد ہے ترک عملی، وہی تکذیب عملی جو میں نے کہا، جیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اور دوسرے آپس کی خانہ جنگی اور اختلافات. لہذا ہم تو یہ طے کر کے آئے ہیں کہ اب جو بھی وقت ملے گا اس دنیا میں 2 کام کریں گے. ایک، قرآن مجید کی تعلیم عام کی جائے، ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھول دیے جائیں، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. یہ عوامی کا لفظ 1920 میں استعمال کیا ہے شیخ الہند نے رحمہ اللہ. اسی کو کہتے ہیں دور اندیشی اور دوربینی. یہ دور ہمارا جو ہے یہ تو عوامی دور ہے، ریل گاڑی کا نام بھی عوامی ٹرین ہے، لیکن یہ کہ اب وہ اس وقت کا آپ تصور کیجئے، عوامی درس قرآن کے ذریعے. اور دوسرے یہ کہ آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے. اب ان 2 باتوں کو بھی مفتی شفیع صاحب نے اس پر ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ حضرت نے جو 2 باتیں فرمائی وہ اصل میں 2 نہیں ہیں، وہ 1 ہی ہے. اس لیے کہ اصل میں ہمارے اختلافات جو بڑھے ہیں اس کا سبب بھی قرآن سے دوری ہے. حبل اللہ یہ تھی، رسی یہ تھی، اس کو چھوڑا اس سے دور ہوئے، مرکز سے جتنا دور ہوں گے آپس میں بھی ایک دوسرے سے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اصل میں تو بات ایک ہی ہے، اور اصل شے ایک ہی ہے، تمسک کتاب، انہیں اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا. کتاب اللہ سے تمسک ہوگا تو کتاب اللہ ہی میں ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس کتاب اللہ کے تمسک کے اندر خود بخود سنت رسول کا تمسک جو ہے وہ موجود ہے، اس کے تو علیحدہ سے گنوانے کی حقیقتاً ضرورت بھی نہیں. اور ویسے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ روایت جو ہے مرسل روایت ہے، لیکن یہ کہ بارات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نفی کر رہا ہوں. حقیقت میں وہ 2 چیزیں بھی ایک ہی چیز ہیں، جیسے کہ یہاں مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ حقیقت میں حضرت شیخ الہند نے 2 باتیں فرمائی، لیکن اصل میں تو وہ ایک ہی بات ہے. اب آپ سمجھئے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے نبی کہیے، یہ میں نے جو عرض کیا تھا کئی مرتبہ، آپ نوٹ کر لیجئے، یہ واحد استثناء ہے ان پوری 10 سورتوں میں جس میں اہل کتاب سے اگرچہ بالواسطہ خطاب ہے لیکن خطاب ہو رہا ہے. حضور سے فرمایا گیا ان سے کہیے، اللہ تعالیٰ براہ راست تو ان سے نہیں فرما رہے، انہیں منہ نہیں لگا رہے، یوں سمجھئے ایک طرح کا اعراض تو ہے. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، خطاب براہ راست نہیں ہوا، لیکن پھر بھی خطاب ہے، چاہے وہ بالواسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن اس خطاب کی نوعیت بھی وہ ہے جو ہمارے ہاں گھریلو زبان میں، گھریلو معاورے میں کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کولوکیل لینگویج ہے کہ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان گھر۔ گھر کی کسی بڑی بوڑھی عورت کو کوئی بات کہنی ہے، ساس کو کہنا تو ہے بہو سے، لیکن بہو کے کہنے، بہو سے کچھ کہنے میں کچھ اندیشے بھی ہیں، کہیں برائی نہ مان جائے، کہیں بیٹے کو ہی خلاف نہ کر دے۔ تو بسا اوقات سمجھدار خواتین جو بات سنانا چاہتی ہیں بہوؤں کو، وہ اپنی بیٹیوں سے کہتی ہیں۔ تو گویا کہ پس منظر میں کیا ہے کہ خطاب ہو رہا ہے بیٹی سے، لیکن کہا جا رہا ہے بہو سے۔ یہاں بھی اصلاً کہا جانا جو مقصود ہے وہ امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ یہاں پر بالواسطہ ایک تخاطب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اہل کتاب سے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زوم ہے، ہم یہ لفظ زوم بولتے ہیں، یہ زام ہے اصل میں عربی میں، لیکن یہ کہ غلط العام فصیح ہوں، ہماری اردو میں یہ زوم ہی کا لفظ زیادہ، اس کا تلفظ وہی ہے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زوم ہے، اور زوم کسے کہتے ہیں، خیال خام، یہ آپ بھی کہتے ہیں بڑے زوم میں، یعنی سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت کچھ، حقیقت میں کچھ نہیں ہے، بڑے مغالطے میں ہے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زوم ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے دوست ہو، ولی ہو، چہیتے ہو، لاڈلے ہو، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کا خصوص رشتہ تم سے ہے، تم اس کے محبوب ہو، امت مرحومہ ہو، اللہ کے لاڈلے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اب اس کو کہیں گے ایسی ٹیسٹ، جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہے، اس میں اپنے آپ کو خود سیلف اسسمنٹ کر لو، پھر اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے یا دور رہنے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے پاس جانا چاہو گے یا اللہ سے دور رہنا چاہو گے۔ اس دنیا کے جھمیلوں میں بندہ مومن جو حقیقتاً جسے اللہ سے محبت ہوگی، وہ کبھی بھی دنیا میں رہنا نہیں چاہے گا، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اگرچہ موت کی آرزو کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ کا حکم ہے آپ کو رہنا ہے، امتحان گاہ سے بھاگنا تو فرار ہو گیا، مار کھا گئے، ناکام ہو گئے، امتحان میں گاہ کے اندر رہنا ہوگا، لیکن کبھی بھی جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو وہ دنیا میں رہنا چاہے گا نہیں، کبھی خواہش نہیں۔ ایمان کی جہاں رمق بھی آ جائے گی، وہ جو میں اکاؤنٹنگ سسٹم کے حساب سے بتایا کرتا ہوں کہ جو کیپیٹل ہوتا ہے وہ ڈیبٹ کے کھاتے میں آتا ہے، وہ ایک لائبلٹی بنتا ہے، تو زندگی کا ہر ہر سانس ایک لائبلٹی ہے، اس لیے کہ یو ہیو اکاؤنٹ، یو ہیو ٹو گیو دی اکاؤنٹ، آپ اس کو اکاؤنٹ فور کریں گے، اس لمحے میں تم نے کیا کیا جو مزید ایک لمحہ تمہیں ملا، یہ ایک مزید پیسہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے کاہے میں صرف کیا، جو شے مل رہی ہے اسی کا حساب کتاب دینا پڑے گا، لہذا جو شے یہاں مل رہی ہے وہ در حقیقت آپ کے ایسٹس میں نہیں ہے، لائبلٹی اس کے اندر ہے، اور جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلا لے اتنا ہی ہلکا حساب ہوگا، اتنا ہی آسان حساب آپ کو دینا ہوگا۔ لہذا حضور نے جو فرمایا سب فیصد درست ہے کہ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کے درجے میں ہے، رہنا پسند کوئی نہیں کرتا قید خانے میں، حکم ہے حاکم کا رہنا تو پڑتا ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتا، جنت الکافر، کافر کی یہ جنت ہے، باغ ہے، یہاں وہ رہنا چاہتا ہے، یہاں عیش کرنا چاہتا ہے، اس نے عیش و آرام کے سامان فراہم کیے ہیں۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے حق میں یہ قید خانہ ہے اور کافر کے حق میں جنت ہے، باغ و بہار ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے کہا ہے، نشان مرد و مومن باتوں گویم جو مرد آئے توجہ پر لگے، اس مرد مومن کو تو نشانی یہی ہے کہ جب موت کا وقت آئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، آج میں فارغ ہو رہا ہوں، اگر اس وقت اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اپنے ہاں بلا لیا ہے تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی، پھر تو شکل یہ ہوگی وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اب خوشیاں مناؤ، لا تحزنوا، اب کوئی حزن کا معاملہ نہیں رہا، اب تو تمہارے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تو اس کو ایسڈ ٹیسٹ کہیں گے. ہم میں سے ہر شخص اب مخاطب ہے اس آیت کا. مراقبہ کیجئے گا آج رات, اپنے اندر جھانکیے, اپنے گریبان میں اپنے دل کو ٹٹولیے, اپنے دل کے اندر وہ جو اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, ذرا اپنے باطن کے اندر اتر کر دیکھیے, جائزہ لیجئے, یہ دنیا میں رہنا مرغوب ہے یا اگر آج بلاوا آ جائے تو ہنسی خوشی جانے کو تیار ہے, یا تمہارے دل میں یہ ہے کہ اللہ جتنی جلدی اٹھا لے اتنی ہی جلدی جو ہے میرے لیے یہ امتحان کا وقفہ جو ہے, اگر اس کی مرضی ہے تو رہوں گا, امتحان دینا ہے دوں گا. یہی اپنے فضل و کرم سے ثابت قدم رکھے اور مجھے ایمان پر اور عمل صالح پر جو ہے گامزن رکھے. لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص بھی امتحان کی گھڑیوں کی توانت پسند نہیں کرتا, بلکہ چاہتا ہے کہ امتحان کا یہ عرصہ جو ہے ختم ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی سے امتدار کرے. تو ہر شخص ذرا اپنا جائزہ لے کر, اسی کا نام مراقبہ ہے جو صوفیا کہتے ہیں مراقبہ کرنا, یہ مراقبہ ہے, اپنے باطن میں جھانکنا اور غور کرنا کہ میں اس ٹیسٹ پر پورا اترتا ہوں یا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے سامنے رکھا. اور ہم بھی تو اہل کتاب ہیں کہ نہیں, اہل القرآن, یہ کتاب اللہ ہے کہ نہیں, یا اہل القرآن. تو فرمایا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم. اور یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی, کبھی بھی, ابدن. ابدن جو ہے عربی محاورے کے اندر آتا ہے نفی مطلق کے لیے. یہ ابد کا لفظ ویسے بھی آتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے بھی, لیکن جب اس معنی میں آتا ابدن, بالکل قطعاً ناممکن, کوئی شمع اور شائبہ بھی اس کا جو ہے ممکن نہ, اس کو کہتے ہیں ابدن, لا ابدن. اگر آپ کسی کے سامنے کوئی چیز کوئی آفر کرے اور وہ کہہ دے قطعاً نہیں, میں ہر چیز اس کو قبول نہیں کر, لا ابدن, ابدن کا لفظ اس معنی میں آتا ہے. تو ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم, یہ ہرگز ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی, بما قدمت ایدیہم, بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوئے. جیسے سورہ قیامہ میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, کوئی شخص جو ہے طلاقت لسانی اور اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بھی خوشنما کر کے پیش کر سکتا ہے, اس کے لیے ریشنلائزیشن اور جسٹیفیکیشن اور جواز جو ہے تلاش کرے گا اور اپنے جو ناقدین ہیں ان کی زبانیں بند کر دے گا. لیکن اس کا ضمیر اس وقت کہہ رہا ہوگا تم جھوٹ بول رہے ہو, تم دھوکہ دے رہے ہو, تمہاری حقیقت وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو. بل الانسان علی نفسہ ہی بصیرہ, جب انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے, جانتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں ہوں, تو کیسے آرزو کرے موت کی, کیسے تمنا کرے, کس منہ سے اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے اس کے دل کے اندر جو ہے کچھ جذبہ ابھرے, جبکہ پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں اور کہاں ہوں اور کیا میں نے آگے بھیجا ہے اور کیا میرے آج کے اعمال ہیں. یہ سب کچھ چونکہ ان کے علم میں ہے, لہذا لا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, دوڑتے ہو, بچنے کی کوشش کرتے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تم سے ملاقات کر لے گی. کتنا ہی بھاگو, کتنی کنی کتراؤ, کتنی ہی اس سے جو ہے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرو. جو میں محاورہ سنایا کرتا ہوں کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے تو بلی تو ظاہر بات ہے معدوم نہیں ہوگی, اسے نظر نہیں آ رہی ہے تو صحیح. موت سے کتنا ہی بھاگو, وہ آنکھ کھڑی ہوگی, عین سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے ملاقات فرمائے گی, اس لیے کہ اس سے کوئی بچاؤ کسی کے پاس نہیں. حضرت علی کا بڑا پیارا مقولہ ہے, بڑا پیارا مقولہ ہے, میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے, موت کا وقت معین ہے, اس سے پہلے وہ آ نہیں سکتی. کوئی شخص لاکھ چاہے مجھے مارنا, مار نہیں سکتا, گویا کہ وہ وقت کا معین ہونا ہی میری حفاظت کا اور میرے لیے سب سے بڑی ڈھال جو ہے میری سب سے بڑی محافظ میری موت. لیکن یہ ہے کہ اگر انسان بھاگ رہا ہو, دوڑ رہا ہو, تو پھر یہ موت اسے ہر چہار طرف سے آتی نظر آتی ہے, ہر وقت موت اسے جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کے تعاقب میں ہے. تو فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقاتکم, آپ لاکھ اس سے فرار کریں, بھاگے دوڑے, وہ تم سے ملاقات کر لے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ،
پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو سب کھلے اور چھپے کی اور حاضر اور غائب کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا اللہ تعالیٰ جس کے حضور میں حاضری ہوگی کہ تم کیا کرتے رہے تھے، کیا کرتوت تھے، کیا تمہارے اعمال تھے، کیا تم نے آگے بھیجا ہے. اب اس میں ایک بات تو بہت جلدی سے میں چاہوں گا کہ یہ مضمون، جیسا کہ میں نے بارہا کیا ہے، قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے ہیں. یہ مضمون بہت ہی پرشکو انداز میں سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے. فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیے، اب یہ بھی خطاب جو ہے سورہ بقرہ کے، یہ وہ رکوع ہے پانچویں سے لے کر پندرہویں تک جس میں خطاب جو ہے بنی اسرائیل سے. قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کا جو آخرت کا گھر ہے وہ تو اللہ نے خاص تمہارے لیے ریزرو کیا ہوا ہے، وہاں کی جنتیں جو ہے اس کی نعمتیں وہ تو تمہارے لیے ریزرو ہے، لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ہی لیے خاص کر لی گئی ہے. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر تمنا کرو موت کی، جہاں اتنی آسائشیں، اتنے آرام، اتنی نعمتیں اللہ کی، ہر طرح کا چین، ہر طرح کی راحت میسر ہو، اس سے دور رہنا، اس سے بھاگنا اصل میں ان کے دل کے چور کو ظاہر کرنا ہے کہ تمہارا یہ یقین ہے نہیں. کہتے ہو تم یہ، اگر یقین ہوتا تو موت تمہیں عزیز ہوتی اور زندگی تم پر بھاری گزرتی. کہہ رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے اور اللہ سے تمہیں، اللہ کو تم سے محبت ہے اور آخرت تو خاص تمہارے لیے ہے، یہ تم صرف کہہ رہے ہو، دل میں نہیں ہے. دل میں ہوگا تو تم موت کی آرزو کرتے. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی بسبب اپنے ان اعمال کے جو آگے بھیجے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان یہودیوں کو، اہل کتاب کو، کہ زندگی کے سب سے بڑھ کر حریص یہی ہے، یہاں تک کہ مشرکوں سے زیادہ حریص ہے. زندگی کا حریص ہونا انسان میں بزدلی پیدا کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے حضور کے ساتھ مقابلہ کھلے میدان میں کیا، وہ بزدل نہیں ہے، انہوں نے گردنیں کٹوا دی اپنے معبودان باطل کے لیے، لیکن یہودی کبھی میدان میں نہیں آ سکے. جیسے کہ سورہ حشر میں ہم پڑھ چکے ہیں، کبھی یہ تم سے جنگ نہیں کریں گے اے مسلمانوں کھلے میدان میں، یہ تو ممبرائے جدر فصیلوں کے پیچھے سے عورتوں کی طرح سنگ باری کرنا اور ادھر سے کچھ اینٹیں پھینکنا، اس کے سوائے ان کے پاس میدان میں کھڑے ہو کر جنگ کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اس لیے کہ بزدل ہو چکے ہیں. موت کا فرار، موت سے کا خوف، زندگی کی ہرس، یہ چیز تو انسان کو در حقیقت بوما بنا کر رکھ دیتی ہے، کہ نظر آ رہا ہو کہ جھاؤ دش انسان ہے، لمبا چوڑا انسان ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چڑیا جیسا دل اندر ہے، اس لیے کہ زندگی کی ہرس ہے، موت سے فرار ہے، موت جو ہے اس کا خوف ہے دل میں، تو وہ سارا تن و توش اور وہ سارا جسم و جان جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اسی کو کہا منافقین کے بارے میں سورہ منافقون اگلی سورت ہے جو ہم پڑھیں گے، کہ یہ کاننہم خشب مسندہ، سوکھے کندھے لکڑی کے جیسے کہ ٹکا دیے جائیں سہارے سے، وہ ہے حال ان کا، ان کے اندر کوئی مقاومت نہیں ہے، قوت نہیں ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، یہاں پھر میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی، اپنے دلوں کو ہم ٹٹول سکے، ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ کسی طریقے سے ہزار برس کی عمر ہو جائے تو ہزار برس بھی دنیا میں وہ جینا چاہے گا. وما ہوا بے مظاہر ہی من العذاب ان یعمر، اور کوئی شخص اگر معمر ہو بھی جائے، زیادہ عمر بھی کر دی اس کو دے دی جائے، تو عذاب سے چھٹکارہ پانے والا تو نہیں ہوگا. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ تین آیات ہیں سورہ بقرہ کی، غالباً 94، 95 اور 96 آیات ہیں یہ، اور یہ رکوع ہے 4واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا. بہرحال اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی نقشہ جو یہاں کھینچا گیا ہے ایک پیشن گوئی کے طور پر امت محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مسلمانوں ایک وقت آئے گا کہ یہی نقشہ تمہارا ہو جائے. یہ حدیث میں نے اختصار کے ساتھ اس کے ایک اہم جملے کو تو بار بار کوٹ کیا ہے، لیکن آج یہ پوری حدیث اس کے حوالے کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ویسے مسند احمد میں بھی اس کی ہم مضمون روایت موجود ہے، بیہقی میں بھی موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یوسف الامم ان تدا علیکم کما تدال آکلتو اکلتو یا آکلتو الا قطعتہا. ایسا گمان ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں اے مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہیں. یہ نقشہ کھینچا گیا ہے. اگر آپ نے کبھی ہاسٹل کے اندر زندگی بسر کی ہو تو ڈائننگ روم ہے میس کا، اب وہ ایک وقت آتا ہے چلو بھائی چلو وقت ہو گیا چلیے اب کھانا، آپ کو معلوم ہوا کھانا ملے گا، اور اگر کوئی خاص ڈش بنی ہو تو پھر تو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ وہاں پر ہم نے بھی وہ وقت گزارا ہے، بڑی ہی وہ خوشی کے ساتھ ادھر جاتے تھے. تو وہ نقشہ سمجھ گیا یوں سے دلوما میں وقت آئے گا، ایک اندیشہ ہے کہ وقت آئے گا دنیا کی قومیں تدا علیکم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دے گی. یہ لقمہ تر ہے، یہ فینسی ڈش آج تیار ہوئی ہے، ذرا آؤ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. کما تدال اکلتو یا آکلتو، یہ مختلف شروع میں اس کے یہ دو جو ہے تلفظ آئے ہیں، مفہوم ایک ہی ہے کھانے والے. علاقہ ساتے ہاں اپنے دسترخوان یا اپنے ڈائننگ روم یا کھانا کھانے کی جگہ دار الطعام کی طرف جیسے بلاتے ہیں. فقال قائل، کو ایک کہنے والے نے کہا من قلت نحو یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس زمانے میں بہت کم رہ جائے گی؟ یہ ناممکن القیاس ایک شے تھی صحابہ کرام کے لیے. ہم اس وقت مٹھی بھر ہیں اور ہمارا روب ہے دنیا پر، کیسر و کسرا کے ایوان تھرا رہے ہیں، کوئی کتنے مٹھی بھر ساتھی محمد الرسول اللہ کے پورے جزیرہ نمایاں عرب کے اوپر اللہ کے دین کو انہوں نے غالب کر دیا، تو کیا ہوگا؟ کیا قیامت آئے گی؟ کیا ہماری تعداد کم رہ جائے گی؟ من قلت نہ ہو جائے گی؟ کیا اس دن حضور ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں بلکہ اس دن تمہاری تعداد تو بڑی کثیر ہوگی. آج کل بھی کچھ نقشے چھپتے ہیں عالم اسلامی اور اس میں ملک اور ملکوں کی تعداد دے کر، اور اتنی تعداد ہماری ہو گئی تو ایک دفعہ تو دل میں بڑی اطمینان کی سی لہر آتی ہے کہ اتنی تعداد ہے، لیکن اس تعداد کی معنوی حقیقت کیا ہے وہ آگے سمجھیے. بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تعداد تو تمہاری اس دن بہت ہوگی. ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تم ایسے ہو کر رہ جاؤ گے جیسے سیلاب کے اوپر کا جھاگ. جب سیلاب آتا ہے تو پانی نیچے ہے وہ نظر نہیں آتا، جھاڑ جھکار یا جھاگ جو ہوتا ہے وہ اوپر آتا ہے وہ نظر آتا ہے. نہر کوئی بند رہی ہو کچھ عرصے اور پھر پانی اس میں چھوٹے، وہ اگر کبھی منظر آپ نے دیکھا ہو تو آگے وہ جھاڑ جھکار پانی نظر نہیں آتا، وہ جھاڑ جھکار کوڑا کرکٹ جو جمع ہو چکا ہوتا وہ آگے آ رہا ہوتا ہے، جھاگ ہوتا ہے. تمہاری حیثیت اس جھاگ کی ہو جائے گی جو سیلاب کے اوپر ہوتا ہے. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں کے اندر سے تمہارے روب اور ہیبت کو ختم کر دے گا. یہ روب اور یہ ہیبت جو ہے آج وہ ختم ہو جائے گی، ڈھانک اس نہیں رہے گی، ڈھانک مٹ جائے گی. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہم پیدا کر دے گا. قیل ومن وہم یا رسول اللہ، اب پھر سوال کیا گیا اللہ کے رسول یہ وہم کیا شے؟ یہ وہم نہیں ہے، واؤ ہے میم وہم اور عام اس کی جمع ہے، واؤ ہے اور نون وہم، اسی سے توہین بنا ہے، احانت توہین، یہ وہم ہے. اور وہم کیا ہے؟ قیل ومن وہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے وہم کیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت کی کراہیت، موت سے بھاگنا، موت کا فرار. جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر مسلمان امت مسلمہ کہلانے میں وہ مسلمان، کہلانے میں وہ شاہد ایمان، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کفار سے کہیں زیادہ بوجھ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب بہرحال بہتر تھے، لیکن مشرکین کے مقابلے میں کردار ان کا گر چکا تھا. مشرک بزدل نہیں تھا، کم سے کم اس نے سامنے سے وار کیا ہے اور اپنی گردنیں کٹوائی ہیں معبودان باطل کے لیے، اور ان کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ میدان میں آ کے مقابلہ کر سکے، ہمیشہ محصور ہو کر مقابلہ کیا. یہ حال جو ان کا تھا کیوں ہوا، پھر نوٹ کر لیجئے سارا مسئلہ کیا تھا. پہلی چار آیات کی مرکزی آیت یہ تھی، حضور کا پورا انقلابی عمل قرآن مجید کے گرد گھومتا ہے. حضور نے یہ انقلابی عمل امیین میں براہ راست بنفس نفیس خود سر انجام دیا، اور آخرین کے لیے قرآن حوالے کیا امت کے، فلیبلغ شاہد الغائب، آخرین تک اس کام کو پہنچانے کے لیے، اس عمل کے تسلسل کے لیے، قد ترکت فیکم، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے مابین، وہ میرا جو عصا تھا وہ میں نے تمہارے حوالے کیا. موسیٰ کا عصا تو وہ تھا کہ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا، موسیٰ کے بعد وہ لٹھیا ہے، لٹھیا کے سوا کچھ بھی نہیں. اور محمد کا عصا یہ قرآن ہے. دیکھیے اسی لیے علامہ اقبال نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، خارج مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. وہ عصا ہے تمہاری بغل میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغل میں رسیاں تھی، لیکن وقتی طور پر ذہول ہو گیا، جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی اور چھڑیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے تو حضرت موسیٰ ڈر گئے، فوج جیسا کی نفس تھی پتم موسیٰ ڈر گئے. جب اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کرتے ہو، تمہارے ہاتھ میں لٹھیاں موجود ہے، دیکھو وہ وقتی طور پر ظہور ہوا. اور وہ عصا ہے جو ہماری بغل میں ہے، در بغل داری کتاب زندگی. اے امت مسلمہ تو اس سے دور ہوئی، خارج مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دورہ شدی، اے تو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی. تمہارے پاس تو وہ کتاب زندہ، وہ عصائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، عصائے موسیٰ نہیں، عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ کہ جب اس سے تعلق منقطع ہوتا ہے تو پھر جو وشد سرکل شروع ہوتا ہے وہ ہے جو دوسری چار آیات جو ہمارے آج کے درس میں تھی. اس کو سابقہ امت کے حوالے سے بیان کیا گیا، سنایا ہمیں جا رہا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ حامل تورات بنائے گئے تھے، آج تم حامل قرآن بنائے جا رہے ہیں. جیسے وہ وارث بنے تھے کتاب کے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ایسے ہی آج تم وارث بنائے جا رہے ہیں قرآن کے. مبادہ وہی حال تمہارا ہو جائے جو کچھ انہوں نے تورات کے ساتھ کیا، ثم لم يحملوها، کہیں یہی عمل تمہارا نہ ہو اور اس کے بعد تم سہارے لو گے کس شے کے. ہم تو امت مرحوم ہیں، ہم تو بہرحال محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے خاص چہیتے ہیں، اور یہ پھر تمہارے اندر وہ وشیہ سرکل شروع ہوگا جس کے نتیجے میں بدعملی پیدا ہوگی، بے عملی اور بدعملی، اور وہ وہن پیدا ہو جائے گا کہ تم اقوام عالم کے لیے لقمہ کر بن جاؤ گے. پھر دنیا کی قومیں تم کو ایک دوسرے کے اوپر اس طرح دعوت دیں گی، یو شکو ان تدال کم الم کما تدال اکلت علاقہ. یہ پورا نقشہ جو ہے ان چار آیات کا تھا جو آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ آج کے درس کا حاصل و ضمن الباب یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس پورے کام کے لیے ایک عنوان جو ابتدائی ہے وہ ہے دعوت رجوع الی القرآن، تحریک رجوع الی القرآن. یہ پورے 22 برس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں بہتر اور بہتر اوقات میرے اسی کام میں لگے، اور اس سے پھر اس سے ابری ہے وہ دوسری شے، پھر وہ تنظیم اسلامی، اس کام کے لیے کہ جو سورہ صف میں آیا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے ایک بنیاد مرسوس بننے کی کوشش. لیکن یہ ہے ثانوی، اصل شے تو یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، انقلاب محمدی کے دو پہلے سٹیپ جو ہے علیہ صاحب صلاۃ وسلام، وہ دو سٹیپ اس قرآن کے گرد ہیں کہ افراد کو دعوت دے کر پھر ان کی تربیت کرنا، یہ قرآن کے ذریعے، پھر تنظیم ہے، پھر پیسو ریزسٹنس ہے، پھر ایکٹیو ریزسٹنس ہے، پھر وقت آئے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنا ہے. پھر وہ نقشہ ہوگا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون. اللہ کرے کہ وہ وقت ہماری زندگی میں آئے، لیکن نقطۂ آغاز یہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالی ہمیں
اسی طریقے نبوی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.